الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
ہماری آج کی گفتگو ایک بالکل مستقل اور علیحدہ موضوع پر ہوگی، اور یہ ایک ایسی گفتگو ہے کہ جسے میرے اندازے کے مطابق بہت جلد ختم ہو جانا چاہیے، لیکن مستقی اس کے بعد اس کی پریکٹس جتنی زیادہ آپ کریں گے اتنا ہی مسئلہ آپ کے لیے واضح اور آسان ہو جائے گا. مجھے یہ یاد ہے کہ پچھلی دفعہ کا موضوع ابھی نامکمل تھا، لیکن اس کا تعلق اصول فقہ سے ہے، اور آج کی پوری گفتگو فقہ کے بارے میں کرنے کا ارادہ ہے. کالج گزشتہ کے سمسٹر میں بھی یہی ہوتا تھا، کچھ تقاریر اصول کے بارے میں ہوتی تھیں، کچھ فقہ کے بارے میں ہوتی تھیں، اور جو پچھلی دفعہ کا نامکمل موضوع ہے وہ انشاءاللہ آئندہ مکمل ہوگا. آئندہ جو اس سمسٹر کی آخری کلاس ہے، اگر کہ 15 شعبان ہے، لیکن 15 شعبان کے دن اس سے بڑھ کے عبادت اور امام کو خوش کرنے کا طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے. اپنی اس پورے سمسٹر کی محنتوں کا اختتام بھی فقہ سے کیا جائے. تو بہرحال یہ دو نامکمل موضوعات باقی ہیں، وہ بھی مکمل ہوں گی اور کچھ متفرق باتیں بھی بیان کی جائیں گی. آج کی ہماری پوری گفتگو خالصتاً فقہ کی ہے، اور ایک ایسی گفتگو ہے کہ اگر چارٹ کی صورت میں یا بلیک بورڈ کی صورت میں یہ چیزیں آپ کے سامنے ہوتی تو آپ کے لیے سمجھنا زیادہ آسان ہوتا، لیکن میں یہ کوشش کروں گا کہ الفاظ سے جتنا ممکن ہو ان چیزوں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے. اور مسئلہ اتنا اہم ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر آنکھوں کے سامنے ہو تو سمجھنا آسان ہوتا ہے، تو مسئلہ اتنا اہم ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج کی گفتگو کی رفتار نسبتاً آہستہ ہو. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ویسے تو پروردگار عالم نے نماز جیسی عبادت کو بنانے کے بعد مقصد نماز ہی یہی رکھا کہ انسان مکمل توجہ اور خلوص کے ساتھ اس نماز کو ادا کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. سورہ مومنون کی وہ پہلے 3 آیتیں کہ جن کی تلاوت 13 رجب کو کعبے میں ولادت کے بعد مولا کائنات نے کی تھی، کہ بتحقیق نجات پائی ان صاحبان ایمان نے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، ڈرتے ہوئے خدا کی ہستی کا تصور کرتے ہوئے اور مکمل توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، نجات انہیں کو ملی. اور فوائد المصلين الذين هم في صلاتهم ساهون. یہ قرآن نے دوسری آیت پیش کی کہ آفت ہو، تباہی ہو، بربادی ہو، تم نمازیوں کے لیے کہ الذين هم في صلاتهم ساهون جو اپنی نماز میں سہو کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، غفلت سے کام لیتے ہیں، بے توجہی سے کام لیتے ہیں. یہ دونوں چیزیں قرآن کی ہیں، نمازوں کا قصیدہ اور ایسا قصیدہ کہ اس کی نجات اور فلاح کا تذکرہ کر کے آخر میں کہا ہم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہی وہ وارث اور مائل بنیں گے جنت کے، جنت کی ملکیت ان کے حوالے کر دی. اور ادھر فوائد المصلین، انہیں نمازیوں کے لیے غیر کرا جایا جس کے بارے میں ہمارے یہاں مدارس سننے والا نوجوان کو واقف ہوگا کہ ویس کے 3 معنی ہیں، جن میں سے ایک مطلب ہے جہنم کی وادی. تو جنت کا مالک بھی بنایا گیا، جہنم کا مالک بھی بنایا گیا. جنت اس لیے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، جہنم اس لیے جو وہ اپنی نماز میں لاپرواہی اور غفلت کے ساتھ ادائیگی اور واجبات کرتے ہیں. اتنا سونا قرآن بیان کر رہا ہوں. لیکن ہم اس کے بعد جو قرآن کے فوج تو ہمارے سامنے آئی کہ قرآن یہ چاہتا ہے کہ ہماری نماز مکمل ہو. سبھی طرف سے غیر اس ارادے کی مشہور کتاب خواتین کی نماز مطمئن ہر مومن کو پڑھنا چاہیے, وہ اس مسئلے کو اور واضح کرتی ہے. لیکن پروردگار عالم ڈکٹیٹر ہیں بلکہ عادل, اور اپنی عدالت کی وجہ سے وہ یہ جانتا ڈکٹیٹر میں حکم دینا ہی اس کا کام نہیں بلکہ حکم دیتے وقت جن کو حکم دیا جا رہا ان کی حالت کا خیال کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے. تبھی تو ہمارے یہاں فرق کا آغاز جس پہلے جملے سے ہوتا وہ یہ ہے کہ خدا پر واجب ہے کہ وہ لطف کرے. لطف کا مطلب یہ کہ ہر وہ کام کرے کہ جو بندے کو اطاعت سے قریب کر سکے. یہ فرق میں ہمارے واجبات بعد میں آتے ہیں, خدا کا واجب پہلے آتا, تو اس پر واجب ہے کہ وہ لطف کرے. یعنی اپنے بندے کے لیے وہ تمام آسانیاں پیدا کرے کہ جس سے وہ شریعت پہ عمل کر سکے. یہ عدالت ہے. آخری مرتبہ کے حکم دینا خدا کا کام نہیں ہے. انسان کی کیفیت ہو, حالت ہو, ماحول کا اندازہ کرتے ہوئے اس پر حکم جاری کرنا, یہ خدا کی عدالت ہے. پر کسی لیے جہاں ایک طرف خواہش تو خدا کی یہ ہے کہ مومن کی نماز مکمل سے مکمل ہو, وہاں یہ بھی معلوم ہے پروردگار کو کہ شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہر انہیں بہتائے گا تو خصوصیت کے ساتھ نماز میں بہتائے گا. تو خدا نے ہماری کمزوری کو دیکھتے ہوئے نماز میں ہمارے لیے کچھ رعایتیں بھی رکھی, اور آج انہیں رعایتوں میں سے کچھ کا بیان ہو رہا. رعایتیں بھی رکھی ہیں کہ اگر ہم کبھی اپنی نماز میں غافل ہو جائیں اور اس غفلت کی وجہ سے ہم پہ نسیان کی حالت کاری ہو, صحت کی حالت کاری ہو, یا شک کی حالت کاری ہو, یہ حکم نہیں کہ ہمارا بالکل غلط ہے بلکہ اس کو دوبارہ کرو, بلکہ یہ حکم نہیں کہ ہمارا غلط ہے اسے دوبارہ کرو, بلکہ ہماری حالت کو دیکھتے ہوئے پروردگار ان غلطیوں جو ہم نماز میں کرتے ہیں ان غلطیوں کی تین قسمیں کر دوں. اس کے بنیادی غلطیاں ہیں کہ جن سے نماز کو بالکل غلط کر دیا گئے, یعنی یہ وہ غلطی کہ جس کی وجہ سے نماز کا مقصد ہی ختم ہو رہا. کچھ ایسی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے نماز کو صحیح رکھا مگر حکم لگا دیا کہ بعد نماز اس غلطی کا یہ ادارہ کرنا, اور کچھ ایسی غلطیاں کہ جن کو بالکل ہی معاف کر دیا, نہ نماز غلط ہے نہ بعد نماز کو کرنا. یہ جو تیسرے قسم ہے غلطیوں کی, ان میں سے کچھ کا تذکرہ پہلے گزشتہ آیا تھا دو قوانین کی روشنی میں, قانون اعتراض اور قانون تجاوز. اس میں غلطیوں کا تذکرہ گیا کہ جتنی ایسی غلطیاں ہیں کہ خدا مطلب بالکل معاف کر دوں, اس کی کوئی سزا یا اس کا کوئی کفارہ وہ بھی نہیں رکھا. مطلب عمل کا پورا ہو گیا رکو میں جا کے یاد آئے. اب یہ ایسی ہے کہ جس کو بالکل معاف کر دیا, نماز کے بعد بھی کچھ نہیں کرنا ہے قلم کو بجا کر کے جو ہم بھول چکے. تو تین قسم کی غلطیاں ہیں نماز میں. ایک وہ کہ جن سے نماز بہرحال غلط ہو جاتی, اس لیے کہ خدا کتنا ہی معاف کرے, نماز ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بھی فائدہ پہنچانے والی, وہ نماز اتنا غلط ہوتی ہے کہ اس کا بھی فائدہ بھی نہیں ہوگا. دوسری یہ غلطیاں ہیں کہ جو غلطیوں سے نماز باتیں تو نہیں ہوتی لیکن مسلم سروج نگر میں بعد میں اس کا خود علاج کرنا پڑتا, مطلب میں علاج عربی میں یہاں بھی استعمال ہوتا. اور تیسری غلطی میں ہے کہ جس سے نماز سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. کون تین قسم کی غلطیاں ایسے آج ہمارا موضوع ہے. پہلا موضوع شروع میں جس سے گفتگو کر رہی راتوں کا شک, یہ مسئلہ بہت پیچھانے والا ہے, بہت مشکل سمجھا جاتا ہے, مگر تین مسئلے اگر انسان کو یاد ہو تو یہ مسئلہ تو مسئلہ بھی نہیں. صرف تین اصول اگر ذہن میں ہو تو راتوں کے شک میں کبھی کوئی پریشانی ہو آپ کو پیش نہیں آئی, بلکہ آپ نہ صرف یہ کہ اپنے مسئلے حل کر سکتے بلکہ آپ کے سامنے اور بھی بے شک رکعتوں کے بارے میں اپنی پریشانی رکھے. اگر یہ تین چیزیں آپ کے ذہن میں تین اصول تو آپ اس کا بھی مسئلہ حل کر سکیں گے بغیر توحید کو دیکھے ہوئے. کتاب کو ہاتھ لگانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی. یہ وہ مسئلہ رکعتوں کے شکار کو جس پر اکثر آتے پڑے لکھے اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہاں کتاب سے دیکھ کے بتانا پڑے گا. لیکن تین اس کے اندر اس کو اگر آدمی کو یاد ہو تو کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی کسی کتاب کو ہاتھ لگانے کی, وہ ہر مسئلے کو خود حل کر سکتا. البتہ یہ تین اور سو مسئلے کو حل کرنے والے اس سے پہلے چار پانچ مسئلے اور ذہن میں رہنا چاہیے. پہلی چیز تو آپ کو یہ یاد رہے کہ سب کسے کہتے ہیں رکعتوں کا شرط, تو شرط کسے کہتے ہیں؟ شرط کا مطلب ہے تصاویر طرفین ایسا خیال کہ جس کے دونوں پہلو شرط جب کسی کے دل میں آئے گا تو کم از کم دو باتیں دل میں آئیں گی. شرط ہوتا ہی اس وقت ہے کہ جب دل میں دو باتیں آئیں اور دونوں باتیں بالکل برابر, جسے عربی میں تصاویر طرفین کہا جاتا ہے اردو میں پہلو دونوں پہلو تصاویر. ڈاکٹر حالت نماز میں یہ خیال کہ یہ جو رکعت میں پڑھ رہا ہوں یہ میری دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت, یہ دو خیال دل میں آئے. البتہ یہ دو خیال دل میں آنے کے بعد میں سکنا ہوا اگر یہ دونوں خیال بالکل برابری کے دل میں آئے, آدھا دل ایک طرف آدھا ایک طرف بالکل دیکھتے دیکھتے اور ان لائن اور دیکھتے وقت پر تناسب اور روپیے بھی نہیں پچاس پچاس کا, تو اس کا نام ہے اسلام میں شک. اچھا شک میں کم سے کم دو رہنے رہنا چاہیے, زیادہ سے زیادہ لاتا ہوں بچے رکعتوں کے اندر بھی کم سے کم تو دو ہونے چاہیے, یا یہ دوسری رکعت ہے یا یہ تیسری رکعت. دو سے کم اگر ایک ہی پہلے دو میں آ رہا ہے تو ہے تو شک نہیں, تو جتنے اور کوئی خیال بھی دل میں آئے یا کم سے ہٹ کر جتنے بھی خیال دل میں آتے ہیں اس میں کم سے کم دو پہلے ہوتے ہیں. شک میں بھی دو پہلے ہوتے ہیں بالکل برابری کے ساتھ, لیکن تین بھی ہو سکتے ہیں. تو پھر جس چیز کا نام ہوا سب کے تینوں خیال بالکل برابر ہو. 33.33 کلو کی طرف بن جا رہا شب میں چار پہلے بھی دل میں آ سکتے ہیں 25 25 25 25 25 پھر برابری کے پہلے ہونے چاہیے. جیسے یہ خیال کہ یہ میری دوسری رکعت ہے یا تیسری, یہ دو پہلو والا شب ہے. یہ خیال کہ یہ میری دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے, یہ تین پہلو والا ہے. یہ خیال کہ یہ میری پہلی رکعت ہے یا دوسری ہے یا تیسری ہے یا چوتھی, چار پہلو والا ہے. یہ خیال کہ یہ میری پہلی ہے یا دوسری ہے یا تیسری ہے یا چوتھی ہے یا پانچویں ہے, پانچ پہلو والا ہے. تو شب کے زیادہ سے زیادہ پہلو کی تو کوئی تعداد بھی نہیں, مگر کم سے کم شک میں دو پہلو ہوں. اور یہ بتا دیا جائے اسلام کے اعتبار سے مسئلہ, تو وہی شک ہمارے نزدیک صحیح ہے کہ جس میں دو یا تین پہلو, تین پہلوؤں سے زیادہ جب شک میں آتے ہیں تو وہ تو سب غلط ہے, یعنی اس سے ہمارا غلط وہ شک جو ہے کاغذ و یاد نہیں ہے, نماز کو غلط کر دیتا. تو شک جتنے انسان کو ان میں جتنے بھی پہلو آ رہے ہیں وہ بالکل برابری کے ساتھ آئے, یہ پہلا مسئلہ. پھر میں نے یہ بات بتا دی اگر کہ یہ بات میں اس کی وضاحت ہو, تو نماز کے اندر اگر ہم دیکھیں تو دو پہلوؤں سے لے کر 10,000 پہلوؤں تک کے شک آ سکتے ہیں, مگر وہی شک سے نماز صحیح رہتی ہے کہ جس میں زیادہ سے زیادہ دو پہ تین پہلو تین سے زیادہ جب آ جاتے ہیں وہ سب سے نماز کو بالکل غلط کر دیتا. اس کی تصویر ان شاء اللہ آئے گی. یہ اب تو یہ مطلب بھی شک کی تاریخ. اب ایک اور بات ذہن میں ہے کہ شک کی بھی دو قسمیں ہیں نماز میں, ایک افعال کا شک ایک رکعتوں کا شک. دو قسمیں ہیں جو کہ پھر انسان کی نماز دو چیزوں سے روٹی بنتی, رکعتوں سے اور رکعتوں میں مختلف کاموں سے, افعال میں کام. تو شک یا افعال میں ہوتا ہے یا رکعتوں میں ہوتا ہے. افعال کا شک جیسے میں نے رکو کیا یا نہیں کیا, اجدا کیا یا نہیں کیا, تصور پڑھا یا نہیں پڑھا, الحمد کا سورہ پڑھا یا نہیں پڑھا, رکو نے سبحان رب العظیم و بحمد بھی کہا یا نہیں کہا, یہ سب مختلف اجزاء جو سات نماز کے جو واجبات اور مستحبات ہیں یہ افعال. اور یہ رکعتوں کا شک کی کون سی رکعت میں اس وقت میں ہوں, یہ رکعتوں کا شک. ہماری آج کی جو پوری عنوان رکعتوں کا شک ہے, رکعتوں کا شک. افعال کا شک جو ہے وہ ہماری آج کی جو پوری نہیں ہے, جو اس کا ایک حصہ افعال کا شک تھا پچھلے سیمسٹر میں آ گیا ہے, موقع ملا تو شاید اندر تقریب میں اس کا تذکرہ ہو جائے. البتہ جب میں نے دیکھا تو بیٹھوا دونوں چیزیں بیان کر دینے سے مسئلے دونوں الٹ جائیں گے, تو میں پھر افعال کا شک اس سیمسٹر میں نہیں آئندہ سیمسٹر میں رکھوں گا. لیکن آج کی جو خوبی حرکت ہے جس شخص کے بارے میں رقطوں کے سر آج کا ہمارا عنوان نماز کے دو حرکت میں سے رقطوں کے سر یہ ہماری مقبولی کا عنوان سر کے سلسلے میں ایک بات اور ذہن میں رہنا چاہیے کہ جیسے ہی سب پیدا ہوتا ہے انسان اپنے سر پر عمل نہ کرے بلکہ پہلے غور و فکر کرے اپنے سر کو ہٹانے کی یہ اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ کسی طرح میرا سر ختم ہو جائے کسی طرح میرا سر مٹ جائے چنانچہ کی حالت نماز میں وہ نماز پڑھتے ہوئے غور و فکر کرے شک ہو گیا کہ یہ میری دوسری رکعت ہے یا تیسری یعنی شک تو مطلب بالکل برابر برابر خیال آ گئے اب یہ نہیں کہ وہ فوراً اپنے ذہن میں یہ مسئلہ لے کر آئے کہ اس صورت میں اسلام نے کیا حکم دیا ایسا نہیں پہلے تو وہ غور کرے کہ کسی کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جس سے میں اپنا شک خود مٹا سکوں کیونکہ شک ہو یقین ہو گمان ہو یہ چیزیں جو ہیں انسان کے اپنے اختیار میں نہیں رہتی شک خود بخود آتا ہے یقین خود بخود آتا ہے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آپ اپنے شک کو یقین میں بدل دیں یقین کو شک میں بدل دیں تو یہ ہے کہ شک آگے بھی پہلے کوشش کریں اب کوشش کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے طریقہ کہ آپ نے دیکھا کیونکہ حالت نماز میں گھڑی دیکھنا تو بالکل جائز آپ نے دیکھا کہ میں نے نماز شروع کی ہے مجھے نماز شروع کیے ہوئے 3 منٹ ہو گئے تو 3 منٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری دوسری رکعت تو نہیں ہوگی اتنی تو سلو نماز میں نہیں پڑھ رہا کہ 3 منٹ میں میں نے 2 ہی رکعت پڑھی یہ یا تیسری رکعت ہوگی یا چوتھی رکعت ہوگی اب دیکھیے خارجی علامت کی وجہ سے باہر کی گواہی کی وجہ سے گھڑی کی مدد سے مثلاً آپ نے 1 چیز طے کر لی اور اگر اس چیز کو آپ کے دل نے قبول کر دیا اور دل جھکنے لگا کہ ہاں یہ تو 3ری رکعت لگتی تو اب شک ختم ہو گیا تو زن آ گئے زن کا مطلب یہی ہے کہ جس میں ایک پہلو زیادہ ہو اور ایک پہلو کم تو شک تھا کہ دونوں پہلو برابر تھے مگر کسی وجہ سے آپ نے یہ تو آپ کا ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنے شک کو ختم کر سکتے ہیں یعنی ختم کرنے کا مقصد یہ کہ آپ کا اپنا دل بھی مطمئن ہو جائے کہ ہاں یہ شک ختم ہو گیا ہے ورنہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جتنا غور کریں جتنا سوچیں جتنا ادھر ادھر دیکھیں شک ختم نہیں ہوتا وہ تو اتنا ہی رہتا وہ اسی پر ہماری گفتگو ہوگی لیکن پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ آپ کا شک کسی طرح ختم ہو جائے یعنی شک کو پالنا یا شک کو محفوظ کرنا اسلام کو پسند نہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں نماز میں شک آ گیا ہے ہم زبردستی کیسے اسے ختم کریں نہیں ختم کریں آپ یہ پہلا حکم آپ کو دیا گیا مثلا میں نے کہا کہ اس کی مثال گھڑی ہے اس کی مثال مصلی کی حالت ہے کہ آپ نے دیکھا کہ مصلی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ درہم برہم ہو چکا ہے سٹنے پڑ چکی ہیں یہ سب ہو چکا ہے آپ نے سوچا کہ اگر میں نے اب تک 1 ہی رکعت اس میں پڑھی ہوتی یا میری دوسری ہوتی تو اتنی دیر میں مصلی اتنا خراب نہ ہوتا یا کوئی اور ایسا ذریعہ آپ نے دیکھا میرے ساتھ کسی آدمی نے نماز شروع کی وہ مجھ سے بہت فاسٹ پڑھ رہا تھا لیکن وہ ختم کر چکا اب میں اتنا سلو بھی کیا ہوں گا کہ اس نے 4 رکعت نماز پڑھی تو میں ابھی دوسری ہی میں ہوں کوئی بھی ایسا ذریعہ کہ جس سے آپ کا دل خود مطمئن ہو جائے کہ ہاں یہ شک نہیں ہے بلکہ ایک پہلو زیادہ ہو گیا تو یہ تو پہلی ذمہ داری اچھا اب اگر ایک پہلو زیادہ ہو گیا تو اس کا نام زن ہے یہاں بھی ایک اصول آ گیا بہت اہم جو اس مسئلے سے اتنا تعلق نہیں رکھتا لیکن نماز کے اصولوں میں ایک اصول ہے یہ اصول کیا ہے زن زن کا مطلب ہے 2 خیال تو دل میں ہو مگر 1 خیال زیادہ والا ہو 1 خیال کم والا ہو نماز میں ابھی آپ نے دیکھا کہ 2 قسم کے شک ہوتے ہیں یا رکعتوں کا شک یا افعال کا شک تو یہ تو شک کی بات تھی زن کا مسئلہ یہ کہ اگر رکعتوں میں زن ہو جائے تو زن یقین ہے یقین کے برابر ہے یعنی یہ بہت اہم اور بہت کام آنے والا مسئلہ ہے کہ اسلام نے ایک مسئلہ بتایا کہ رکعتوں میں زن پیدا ہو جائے تو زن یقین ہے یقین کے قائم مقام ہے یقین کا نائب ہے یقین کی جگہ آ کے بیٹھا ہے رکعتوں میں زن پیدا ہو جائے تو یقین اور افعال میں زن پیدا ہو جائے تو وہ شک ہے یہ زن کی ایک بڑی عجیب سی مثال ہو گئی یہاں پہ لیکن بہرحال یہ مسئلہ ہے شریعت کا خاص طور پر آغا پل نے اس کو مانا آغا پل نے اس مسئلے کو احتیاط واجب لگا کے مانا لیکن آغا پل کا یہ مسئلہ ہے کہ زن دیکھیے شک اور یقین کی بات ہو رہی ہے یقین تو 100% یہ خیال ہے آپ کو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں اس پر عمل کرنا شک مانے 2 خیال برابر
لیکن اگر کبھی زن پیدا ہو جائے سب سے زیادہ یقین سے کم رکعتوں میں زن پیدا ہو رہا ہے گویا آپ کو یقین ہو گئے. رکعتوں کا زن یقین ہے, افعال کا زن شک ہے. بس اس کو یاد رکھیے گا, یہ کیونکہ افعال کی بحث آئندہ سال آئے گی تو سمسٹر میں کام بھی آئے گا. مثلاً آپ کو شک ہوا کہ میری دوسری رکعت ہے یا تیسری, اب اگر یہ شک زن میں بدل گیا کہ زن ہو رہا ہے کہ یہ تیسری, تو کیونکہ رکعتوں کا زن ہے تو گویا یقین ہو گیا آپ کو تیسری ہوا نہیں یقین. مگر اسلام کہتا ہے کہ اس زن کو یقین مانو, یعنی کچھ ایسے یقین ہے جو شریعت بناتی ہے, زبردستی ہم پر مسلط کرتی ہے کہ ماننا پڑے گا. جیسے دو عادلوں کی گواہی, یقین بنا ہو کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں تو اس کو یقین سمجھو. یہی مسئلہ یہاں کا ہے. رکعتوں میں اگر زن ہو گیا, جو پہلو جھٹ گیا, جو 51 ہو گیا وہ یقین بن گیا, 51 برابر ہے 100 کے, یہاں خطا کا یہاں مسئلہ نکلا کہ 51 کا جو یقین کا خیال جو ہے آپ کا وہ 100 کے برابر مانا جائے گا. سمجھیں کہ یہی ہے, باقی کچھ ہے ہی نہیں. اور جب آپ نے اس کو یقین سمجھ لیا تو نماز پڑھ لیجئے, نہ کچھ گئے صاحب ہے, نہ تکرار ہے, نہ نماز احتیاط ہے, نہ کچھ ہے ہی نہیں. جب آپ نے بالکل صحیح نماز پڑھی یقین کی حالت میں, تو کوئی اور حکم کیسے آئے گا یہاں پہ اسلام کا. اگر کہ آپ کا یقین نہیں تھا, 51% خیال تھا, مگر 51 کیونکہ زن میں چلا گیا اور زن گویا یقین. لیکن اب اعلی نماز میں یہ مسئلہ بالکل الٹا ہو گیا. اب اعلی نماز میں یہ ہے کہ اگر آپ کو زن ہو رہا تو اسے شک مانے. 90% خیال ہے چیز کا, لیکن 90 برابر ہے از اکول ٹو 50. افعال کے اندر یہ مسئلہ چلے گا. مثلاً افعال, آپ نے دو سجدے کیے اور اب آپ بیٹھے, یعنی سجدے کے بعد آپ بیٹھے ہیں, اب آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا ہے کہ یہ دو سجدے میں نے کر دیے یا ابھی ایک سجدہ کیا, یہ افعال. اگر 50-50 تھا کہ شاید دو کیے ہوں شاید ایک کیے ہوں, تو وہ شک ہے. شک میں کیا ہے کہ اپنے شک پہ عمل کرو, ایک سجدہ اور کر لو. لیکن اگر آپ کا 90-10 کا ریشو بن چکا ہے, 90% دل کہہ رہا ہے کہ میں دو سجدے کر چکا ہوں اور 10% دل کہہ رہا ہے کہ نہیں شاید میں نے ایک ہی سجدے کیے, پھر بھی اسلام کہتا ہے کہ یہی سمجھو. 90% دل کہہ رہا ہے کہ دو سجدے, اسلام کہتا ہے نہیں یہی مانو کہ میں نے ایک سجدہ کیا, یعنی اس کو شک سمجھو. اور شک کا مسئلہ یہ کہ جس چیز کے بارے میں شک ہو جائے کہ میں نے کیا ہے یا نہیں کیا, افعال میں اس کو کرنا پڑتا, اس کا کرنا واجب. تو 90% دل کہہ رہا ہے کہ میں نے دو سجدے کر لیے, مگر کیونکہ یقین نہیں ہے زن, تو اسلام کہہ رہا ہے یہی سمجھو کہ تم نے دو سجدے نہیں کیے, ایک سجدہ کیا ہے اور دوسرا سجدہ کرنا پڑے گا. اچھا, اس کی مزید تفصیل تو شاید بعد میں آئے, ابھی تو رکعتوں والا پہلو لے لیجیے کہ رکعتوں میں, کیونکہ پہلا مسئلہ میں نے یہ بتایا تھا کہ رکعتوں میں سب جب آئے تو اس کو ماننا نہیں ہے, اس کو ختم کرنا ہے. اب ختم کرنے میں یہ ہے کہ اگر 1% بھی آپ نے ایک پہلو کو زیادہ کر لیا, 50-50 دو خیال سے بہت سوچنے کے بعد ایک کو آپ نے 51 کر دیا, ایک کو 49 کر دیا. مثلاً دو یقین کا شک تھا, بہت غور کیا, آپ کے دل نے کہا کہ یہ دوسری ہی رکعت لگ رہی ہے, مگر یہ 51% خیال ہے, 49 وہی خیال ہے کہ شاید یہ تیسری ہو. بس 51 کو سمجھ لو یقین, یقین سمجھ کے نماز پڑھ لو اور کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو یہ دوسرا مسئلہ آ گیا پہلے مسئلے کا حصہ بن کر کہ رکعتوں میں جب شک ہو تو پہلے غور کرو, اگر غور کرنے کے بعد شک کو ختم کر سکو, یعنی یا تو شک کو یقین میں بدل لو یا شک کو زن میں بدل لو, تو بات ختم ہو گئی. اور اگر غور کرنے کے بعد بھی شک اسی حالت میں رہا, وہی 50-50 کا حساب برقرار رہا, نہ کمی ہوئی نہ زیادتی ہوئی, تب بھی شک کے مسئلے شروع ہوں. یہاں پہ پھر ایک تیسرا مسئلہ بھی آ جاتا ہے, یہ وہی دوسرے مسئلے کا بچہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ تھا, اس کے پیٹ سے نکلا ہے. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ رکعتوں میں اگر زن بھی ہو جائے تو اسے یقین سمجھ لو. اچھا, اب دیکھیے کتنا ہمارے فقہ میں انسانی نفسیات کی باریکیوں کا خیال کیا گیا کہ اگر کبھی ایک انسان غور کر رہا اور خود وہ کنفیوز ہو رہا ہے کہ جو میرے دل میں خیال آ رہا ہے یہ شک ہے یا زن, یعنی یہ 50-50 ہے یا 49 اور 51 ہے, بہت باریک سا فرق ہے کہ بعض اوقات آدمی خود ڈسیزن نہیں لے پاتا ہے, خود نہیں سوچ پاتا ہے کہ جو کچھ میرے ذہن میں آ رہا, ذہن میں یہ تھا کہ یہ میری دوسری ہے یا تیسری, یہ خیال آیا, بہت غور کیا اب تک یہ خیال باقی ہے, مگر اب خود وہ پریشان ہے کہ یہ بالکل برابر بن کے باقی ہے یا ایک پہلو زیادہ ہو گیا ہے ایک پہلو کم ہو گیا ہے. یہ اکثر مسئلہ بلکہ آغا خوئی نے لکھا ہے کہ یہ تو زیادہ پیش آتا ہے لوگوں کو مسئلہ. آغا خوئی کا جملہ یہی, یہ مسئلہ مقصود آغا خوئی کی کتاب میں ہے. آغا خمینی کی توضیح میں تو اس کو بہت ہی مختصر یہ کہہ کر کہ اس کی تفصیلات آپ مفصل کتابوں میں دیکھیں اس مسئلے کو مختصر کر دیا گیا, مگر آغا خوئی کہہ رہے ہیں کہ زیادہ لوگوں کو یہی چیز پیش آتی, شک اور ظن نہیں, یہ ان کو پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ جو ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ شک ہے یا ظن, یہی ان کو پتہ نہیں چل پاتا. تو آغا خوئی نے کہا کہ جب یہ پتہ نہ چل پا رہا ہو, ظن اور شک میں ہو رہا ہو, تو اس کو شک ہی مانو, اس کو شک ہی مانو. جب انسان کو خود پتہ نہ چلے, انسان خود کنفیوز ہو کہ جو میرے دل میں خیال آیا یا غور کرنے کے بعد جو میں نے خیال بنایا یہ ظن بن گیا یا ابھی شک رہا, تو اس کو ہمیشہ شک ہی مانو. یعنی دو اور تین کا شک تھا, غور کیا اب ہم خود کنفیوز ہو گئے کہ کہیں ظن تو نہیں بنا, کیونکہ ظن بن جاتا تو ظن یقین تھا. کوئی صاحب نے کہا نہیں اس کو شک ہی سمجھو. ظن کے لیے آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ مجھے ظن ہو گیا, جب تک کہ ظن ہی مشکوک ہے وہ شک کی کیٹیگری میں آئے گا. یہ رکعتوں کے بارے میں آغا خوئی افعال میں بھی اس کو مانتے ہیں, لیکن آغا خمینی اس میں بہت لمبی چوڑی بحث کرتے نہیں, رکعتوں کے اندر, کیونکہ بات رکعتوں کی ہے. آغا خوئی کا مسئلہ آپ نے سنا کہ جب ایک ظن پیدا ہو رہا ہو لیکن آپ خود فیصلہ نہ کر پائیں کہ یہ شک ہے یا ظن ہے, تو اس کو شک مانیں. خمینی صاحب کہتے ہیں احتیاط واجب یہ کہ اس کو شک مانے, نماز پڑھ لے اور بعد میں یہ دوبارہ پوری نماز پڑھ لے. آغا خوئی نے کیا کہا کہ نہیں اس کو شک مانو, شک کے جو مسئلے ہوتے ہیں نماز احتیاط ہے یا قضا ہے یا جو کچھ ہے وہ کرو بس ختم. خمینی صاحب نے کہا نہیں, اگر خود آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ ظن ہے یا شک, تو آپ اسے دونوں مانیں, یعنی شک سمجھ کے بھی اس کو پڑھیں اور پھر اس پوری نماز کو مکمل کریں. شک کا جو مسئلہ ہے نماز احتیاط کا, وہ سارے پورا طریقہ اختیار کریں اور پھر دوبارہ اس نماز کی قضا بھی کریں, دوبارہ اس نماز کی تکرار بھی کریں احتیاط واجب کی بنا پر. خیر کنفیوز کرنے والا مسئلہ ہے, اس لیے اس کی اتنی تفصیل میں جانا تو بیکار. تو یہ تین مسئلے ایک دوسرے کے پیٹ سے نکلے. پہلا مسئلہ یہ کہ شک پیدا ہوتے ہی کوئی مسئلہ نہیں, پہلے غور کر کے اپنے شک کو ختم کرنا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر شک ظن میں بدل گیا تو ظن کا مطلب ہے یقین آ گیا, چنانچہ شک کے پورے مسئلوں کو لپیٹ کے رکھ دو ایک طرف, اس کو یقین سمجھ کے نماز پڑھ لو نماز پڑھی. اور اس کے پیٹ سے تیسرا مسئلہ نکلا کہ اگر شک کو ختم کرنے ہم گئے اور خود سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ شک ختم ہو کے ظن بنا یا نہیں بنا, تو آغا خوئی کہتے ہیں کہ اس کو شک بھی سمجھو, اور آغا خمینی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کو شک سمجھ کے شک کے طریقے پر نماز احتیاط وغیرہ پڑھ کے نماز کمپلیٹ کرو اور پھر اس پوری نماز کو مثلا ظہر کی نماز ہے تو دوبارہ بھی پڑھو. یہ تو تین مسئلے ایک دوسرے سے نکلے, لیکن اس کا اصل مسئلہ ایک ہی کہ شک آنے کے فوراً بعد اس پر عمل نہیں کرنا, یہ ایک پہلا مسئلہ ہے. اب آئیے شکیات کے مسئلوں پر گفتگو شروع کریں, مگر اس سے پہلے بھی ایسا میں نے کہا ابھی تمہیداً دو باتیں سمجھنا ہے. پہلی بات تو یہ کہ جو نماز بھی انسان پڑھتا ہے اس کی پہلی دو رکعتیں انتہائی اہم, وہ اصل میں اصل نماز, وہ نماز کے پلر ہیں, وہ نماز کی بنیادیں. اگر پہلی دو رکعتوں میں کوئی گڑبڑ ہو گئی تو وہ نماز صحیح ہو ہی نہیں سکتی. یہ صرف رکعتوں کی بات ہو رہی کہ نماز کی پہلی دو رکعت گویا وہ پلر ہیں کہ جس پہ نماز کو کھڑا ہونا, اگر پلر ہی آپ نے توڑ دیے تو نماز کھڑی رہی نہیں سکتی, ہو ہی نہیں سکتی نماز. تو نماز کی پہلی دو رکعتیں جو ہیں وہ بڑی اہم ہوتی ہیں, ان میں رکعتوں میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے ورنہ نماز گئی. اصل نماز جو ہے نماز کا اہم ترین جز وہ پہلی دو رکعتیں, ان کے اندر رکعتوں کے شک سے ان کو بچانا ہے. اور اسی لیے ہر وہ نماز کہ جو ہوتی ہی دو رکعت اس میں اگر رکعتوں کا شک پیدا ہو جائے تو نماز غلط, کیونکہ دو رکعت تو سب سے اہم چیز ہے, یہ اصل بنیاد ہے, یہ اصل پلر ہے کہ جس پہ دوسری نماز کھڑی ہو رہی. اگر بنیاد صحیح ہے, پلر صحیح ہے, اوپر کی بلڈنگ میں کوئی گڑبڑ اور خرابی ہو گئی تو اس کی ریپیئر ممکن, لیکن اگر پلر ہی ٹوٹ گئے, اگر بنیاد ہی ڈھہ گئی تو آپ اوپر کی کیا ریپیئرنگ کریں گے, وہ تو بالکل بیکار, وہ تو خود بخود گر جائے گی نیچے وہ بلڈنگ. تو بلڈنگ کی بنیاد اور پلر جن پہ بلڈنگ کھڑی وہ اگر صحیح رہے اور اوپر کوئی خرابی ہو جائے تو آپ کو پوری بلڈنگ دوبارہ نہیں توڑنا پڑتی, وہی بنیادیں وہی پلر رکھ کے اوپر جو کچھ خرابی ہے اس کو ریپیئر کرنا پڑتا. اور اگر وہ جو بنیاد ہے وہ جو پلر ہے وہی ٹوٹ کے گر جائے تو اوپر کی بلڈنگ خود بخود گر جائے گی, آپ اس کو بچا بھی نہیں سکتے. تو پہلی دو رکعتیں کسی بھی نماز کی وہ اس کی بنیاد اور اس کے پلر کا کام کرتی ہیں کہ اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے رکعتوں. اسی وجہ سے ہر وہ نماز جو دو ہی رکعت ہوتی ہے, ہر وہ نماز جو دو ہی رکعت ہوتی ہے اگر اس کی رکعتوں میں گڑبڑ ہو گئی تو نماز غلط ہے. جیسے صبح کی نماز اس کی رکعتوں میں شک ہو گیا تو نماز غلط ہے. یا مثلا ظہر عصر اور عشاء کی قصر میں نماز, جب آپ سفر کی حالت میں تب یہ ظہر عصر اور عشاء بھی دو ہی رکعت رہ جاتی, اس میں اگر گڑبڑ ہو گئی تو گویا پلار بھی مطلب سب کچھ گر گئے, کچھ بچا ہی نہیں. یا نماز آیات, نماز آیات دو ہی رکعت ہوتی, یا نماز جمعہ, نماز جمعہ دو ہی رکعت ہوتی. ہر وہ نماز, اچھا یہ مسئلہ صرف واجب نمازوں کا ہے, سنتی نمازیں اس سے خارج. سنتی نماز تو ویسے بھی معاذ اللہ ہم اللہ پہ ایک احسان کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں, اس نے نہیں کہا پھر بھی ہم پڑھ رہے ہیں, اس اعتبار سے اس میں اللہ نے چھوٹ بھی بہت دی. لیکن یہ واجب نماز تو ہم پر واجب ہے اس لیے پڑھ رہے ہیں, اسی لیے واجب نماز میں اگر شک وق ہو جائے تو ہم کو چھوٹ نہیں ملی, یہ سختیاں. تو پہلا اصول تو یہ یاد رکھیں, یہ وہ اصول نہیں ہے جو رکعتوں کے شک کا حل بتاتے ہیں, بلکہ یہ تو مقدمتاً تمہیداً پہلی کچھ بنیادی باتیں کہ پہلی دو رکعتیں جو کہ نماز میں اہم ترین حیثیت رکھتی ہیں, اس لیے اگر کسی نماز کی پہلی دو رکعتوں میں گڑبڑ ہو گئی رکعتوں کے اعتبار سے کہ یہ میری رکعتوں کا شک پیدا ہو گیا تو سمجھیے وہ نماز تو گئی, آپ بنیاد پلر سب گر گئے. اسی لیے صبح کی نماز غلط ہو جاتی جب اس میں رکعتوں کا شک, اسی لیے ظہر عصر اور عشاء کی نماز غلط ہو جاتی ہے کیونکہ سفر میں یہ دو ہی رکعت رہ جاتی ہیں حالت سفر میں. اسی لیے نماز آیات میں اگر کبھی شک ہو جائے کہ پہلی رکعت ہے یا دوسری اور شک ختم نہ ہو تو گئی نماز, دو رکعت نماز ہے وہ گڑبڑ ہو گئی غلط ہو گئی. اور اسی لیے وہ نماز جو دو رکعت سے زیادہ ہوتی مگر اس میں یہ شک ہو جائے کہ پتہ نہیں میں کون سی رکعت پڑھ رہا ہوں, جیسے ظہر اور عصر اور عشاء جب گھر میں پڑھیں سفر میں نہیں, اگر یہی پتہ نہ چلے کہ میری پہلی ہے یا دوسری ہے یا تیسری ہے یا چوتھی ہے, یہی کچھ پتہ نہ چلے تب بھی وہ نماز گئی, کیونکہ پہلی دو رکعتیں مشکوک ہو گئی. پہلی دو رکعتوں کے شک کا مطلب یہ کہ اس کے پلر اور اس کی بنیادیں گر چکی ہیں. اور یہی وجہ کہ جو ظہر عصر اور عشاء کی نماز بچی اس میں بھی یہ شرط ہے کہ پہلی دو رکعتوں میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے, ساری گڑبڑ دوسری رکعت کے بعد شروع ہونا چاہیے. اگر پہلی دو رکعتوں میں کوئی گڑبڑ ہو گئی تو یہ والی نمازیں بھی باطل ہیں. تو یہ بڑا اہم مسئلہ اس وقت آپ کے سامنے آیا کہ نماز میں جو کچھ اصل اہمیت ہے وہ پہلی دو رکعتوں کی, اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ دوسری رکعتیں بالکل بیکار ہیں, لیکن وہ چونکہ اوپر کی منزلیں اس لیے پہلی رکعتوں کی طرح ان کی اہمیت نہیں. تو پہلی دو رکعتیں جس نماز کی گڑبڑ میں یا خطرے میں پڑ جائیں وہ نماز جو ہے وہ ہمیشہ غلط اور باطل ہو جاتی ہے. اچھا, سوائے مغرب کی نماز کی, کہ مغرب کی نماز اس قانون میں اور شامل کی گئی ہے اگرچہ اس میں پہلی دو رکعتیں آپ کی صحیح بھی ہیں. تھوڑے تھوڑے سیکشن تو ہر جگہ ہوں گے, لیکن پہلا اصول کیا ہوا, پہلی چیز کہ پہلی دو رکعتیں نماز کی اگر محفوظ رہ جائیں تو پھر بعد کی رکعتوں کا شک. اب یہ دو الگ الگ مسئلے میں کر دوں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہوں. پہلا مسئلہ یہ کہ نماز کی بنیاد اور پلر چونکہ پہلی دو رکعتیں, اس لیے ہر وہ نماز جس کی پہلی دو رکعتوں میں شک پیدا ہو جائے وہ باطل, وہ نماز غلط ہو گئی, اس کو دوبارہ پڑھنا ہے. تو صبح اس میں آ گئی, سفر کی حالت میں چار رکعتی نمازیں آ گئی, نماز آیات آ گئی, نماز جمعہ آ گئی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر پہلی دو رکعتیں محفوظ ہو گئیں اور بعد کی رکعتوں میں شک ہو تو پھر وہ نماز آپ کی بچ گئی ہے, وہ نماز آپ کی غلط نہیں ہوئی ہے, اس کا آپ علاج کر کے اس کو صحیح کر سکتے ہیں. صرف مغرب کی نماز اس قانون سے نکلی ہوئی, کہ مغرب کی نماز یہ ہے کہ اگر اس کی پہلی دو رکعتیں بچ بھی جائیں اور شک تیسری رکعت میں ہو تب بھی وہ باطل ہے. یہ دو اور ابتدائی مسئلے. تو دیکھیے میری گفتگو کہیں آپ کو توضیح سے زیادہ مشکل نہ لگنے لگے, کیونکہ توضیح میں تو آپ کو مسئلہ یاد کرا دیا جاتا ہے کہ صبح کی مغرب کی سفر کی نمازوں میں رکعتوں کے شک سے نماز باطل ہوتی, تو وہ تو زیادہ آسان لوگوں کو لگتا ہے, لیکن جو میں بتا رہا ہوں یہ مشکل لگتا ہے. لیکن یہ اصول کی کلاس ہے, اس لیے میں اصول کے تحت بات کر رہا ہوں بجائے جملہ یاد کرانے کے اصول یاد کرنے کہ پہلی دو رکعتیں اہم ترین رکعتیں ہیں, اس میں اگر گڑبڑ ہو رہی ہے تو نماز غلط باطل ٹوٹ گئی دوبارہ پڑھ, اور پہلی دو رکعتیں اگر آپ نے بچا لی نماز کی بعد کی رکعتوں میں شک ہو رہا ہے تو آپ کی نماز بالکل صحیح ہے, صرف یہ کہ تھوڑا سا اس میں کچھ تھوڑی سی تھوڑا سا اس میں کچھ علاج کر کے ریپیئر کر کے اس نماز کو آپ چلا لیں گے، سوائے مغرب کی نماز کہ مغرب کی نماز میں اگر پہلی دو رکعتیں بچ بھی گئیں پھر بھی وہ نماز باقی، تیسری رکعت میں بھی شک ہو تو باقی. دیکھیے اب یہ مسئلہ یہاں پہ مکمل ہو گیا. اس مسئلے سے آپ کی سمجھ میں یہ آ گیا ہوگا کہ ظہر عصر اور عشاء کی عام نماز جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ رکعتوں کا شک صحیح، اس میں بھی کب صحیح ہے؟ جب اس کی پہلی دو رکعتیں آپ بچا چکے ہوں. پہلی دو رکعتوں میں شک نہیں ہونا چاہیے. اگر پہلی دو رکعتوں میں شک ہو رہا ہے تو یہ جو عام ہم سفر میں نہیں گھر میں چار رکعت کی نماز پڑھتے ہیں وہ نماز بھی باطل. تو یہ جو مسئلہ توضیع میں لکھا ہے کہ چار رکعت کی نماز میں فلاں شک سے نماز صحیح ہے فلاں سے غلط ہے، وہ 23 شکوں کی فہرست ہم ہمارے بچوں کو رٹائی جاتی، اس کے بدلے میں بتا دیے مسئلہ یاد کر دیں کہ چار رکعت کی نماز میں اگر پہلی دو رکعتیں آپ نے بچا لی تو یہ نماز صحیح ہے، صرف یہ کہ تھوڑی اس میں ریپیئرنگ کرنا پڑے گی. اور اگر پہلی دو رکعتوں کو آپ نہ بچا سکے تو یہ نماز چار رکعت کی نماز بھی غلط ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے، یہ آخری مسئلہ ہے، اس کے بعد اب شک کے مسائل شروع ہوں گے. یہ مسئلے اس مسئلے کو بہت توجہ اور احتیاط کے ساتھ آپ سمجھیں ورنہ آگے کی ساری گفتگو سلجھ جائے گی. یہ ایک مسئلہ بنا آخری مسئلہ. اچھا اب اس میں ایک بات صرف اتنی سی بات کہ پہلی دو رکعتوں کو بچا لینا، پہلی دو رکعتوں میں شک نہیں ہونا چاہیے. تو پہلی دو رکعتوں سے کیا مراد، اس سے کیا مراد، پہلی دو رکعتوں سے کیا مراد، کہاں پر ہم کہیں گے کہ ہماری پہلی دو رکعتیں بچ گئیں، کس منزل پہ جا کے ہم کہیں گے، کیا تشہد پڑھنے کے بعد کہیں گے یا جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تب کہیں گے کہ ہاں دو رکعتیں ہو گئی ہیں اب یہاں سے تیسری رکعت شروع ہو رہی ہے. اب یہ ایک مسئلہ ذہن میں آتا ہے، یہ بہت اہم مسئلہ اس لیے بن گیا کہ آغا خوئی اور خمینی کا آپس میں اس میں اختلاف ہے. ضمناً ایک بات سن لیجیے جو اس پوری بحث سے ہٹ کے کہ بہت سے لوگ اس سب گفتگو کو سنتے ہیں تو ان کا دماغ ہل کے رہ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے اس ساری زحمت کی، ہم یہ نماز توڑ کے خود ایک نئی نماز کیوں نہ پڑھ ڈالیں، وہ ہم کو آسان لگ رہا ہے، ہم کو نہیں چاہیے ریپیئرنگ، ہم کو یہ سہولت نہیں چاہیے جو اللہ میاں ہم کو دے رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری نماز تو ہم صحیح کرتے ہیں صرف آخر میں اتنا کر لینا ہو، نہیں ہم دوبارہ نماز پڑھنے پہ تیار ہیں. اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا اس اعتبار سے، اور کچھ لوگ اس پر عمل بھی کر دیتے ہیں، شک ہوا رکعتوں کا اب نہ ان کی سمجھ میں توضیع آتی ہے نہ وہ اس کو سمجھنے کو تیار ہوتے ہیں نہ یاد کرتے ہیں، وہ نماز توڑ کے دوبارہ نماز پڑھ لیتے ہیں. اس لیے گیت کا ایک مسئلہ آپ کے ذہن میں رہے، لا تبطلوا اعمالکم، قرآن کی یہ جو آیت ہے کہ اپنے اعمال کو باطل کرنا حرام، باطل مت کرو اپنے اعمال کو، اس میں علماء کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ آتا ہے کہ واجب نماز کو توڑنا حرام ہے. آپ کو حق نہیں ہے اپنی واجب نماز آپ توڑے سوائے مجبوری کے یا اذان اور اقامت اگر رہ گئی، ورنہ اپنی نماز جب تک آپ نیت کر رہے ہیں نماز آپ کی، اللہ اکبر کہہ کے آپ نے تکبیرت الاحرام کہہ دی، اب یہ نماز آپ کے ہاتھ سے نکل گئی، اب آپ اس نماز میں کچھ نہیں کر سکتے. ہاں اللہ اکبر کہنے سے پہلے پہلے نماز آپ کے ہاتھ میں، اذان اقامت دے دی، ارادہ پلٹ دیا، آدھے گھنٹے کے بعد نماز پڑھیں گے آپ کی مرضی، یہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن جب اللہ اکبر آپ نے کہا، پہلا اللہ اکبر، آپ کی نماز آپ کے ہاتھ سے چلی، اب یہ نماز اللہ کے پاس پہنچ گئی ہے، اللہ اکبر کہتے ہی آپ نے نماز کو وہاں بھیج دیا، اور اتنی طاقت آپ میں نہیں ہے کہ اپنی اس بھیجی ہوئی نماز کو واپس لائیں. اگر آپ واپس لائیں گے یہ توہین پروردگار کی. جس طریقے سے مثلاً بطور مثال، اب یہ مثالیں آج کل کہاں ہوتی ہیں، پرانا زمانہ تھا، بادشاہوں کو نظر دی جاتی تھی اہم اہم مواقعوں پر، سارے درباری امیر جا کے نظر پیش کرتے تھے، پھر بادشاہ خلعت دیتے تھے اس کے بڑھ کے سر. اب آپ گھر سے لے کے چلے کہ یہ میں بادشاہ کو لے جا کے دوں گا، چلے ایک عالم کو یہ تحفہ دوں گا، اب آپ گھر سے لے کے چلے، جب تک کہ آپ اس کے دروازے میں داخل نہیں ہوئے اس وقت تک آپ کو اختیار، جب تک آپ نے اس سے بات شروع نہیں کی، آپ کے ہاتھ میں ایک ڈبا ہے کسی چیز کا، وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ کیا میرے لیے لائے، تو نہیں پوچھے گا، آپ کے آپ کا اختیار ہے، آپ اس کو نہ دیں، بدل گیا آپ ارادہ، اس کو نہیں دوں گا دوسرے کو دوں گا. لیکن اگر آپ نے اس سے کہہ دیا کہ آج میں آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں جو آپ کو دینا چاہتا ہوں، یہ کہہ کے آپ نے بڑھایا اور پھر آپ خود اس کو واپس لینے کہ نہیں نہیں میرا ارادہ بدل گیا، چل میں لا کے دوں گا تحفہ آپ کو، تو چاہے وہ کچھ کہے نہ کہے آپ خود جانتے ہیں کہ یہ چیز اس کی انسلٹ و توہین سمجھی جائے گی. بادشاہوں کی بات ہو تو یہاں قتل کر دیا جائے گا، آپ نظر پیش کرتے کرتے واپس لے لیں کہ نہیں میں مثلاً یہ کہ اس سے مطمئن نہیں، کل اس سے اچھی چیز لے کے آؤں گا، پھر بھی یہ توہین سمجھی جائے گی، بادشاہ کی توہین، کے بھرے دربار میں آپ نے ایک چیز اس کے سامنے پیش کی اور پھر اس کے سامنے سے آپ نے اٹھا لی. بچے کے سامنے بھی آپ یہ کریں تو وہ رونے لگتا ہے, بادشاہ کے سامنے بھی کریں تو وہ ناراض ہو جاتا. بچے کے لیے بھی چیز خرید کے لائے, جب تک کہ اس کو دی نہیں نہ دے تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, دے کے چھین لے تو وہ روئے گا, اور اسی طرح بادشاہ تک پہنچ جائیں تو یہ فطرت میں داخل ہے. جب آپ نے اللہ اکبر کہا تو آپ کی نماز خدا کے سامنے پہنچ گئی. اب آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ خدا سے کہیں کہ نہیں اب میں اس نماز کو اپنے واپس لیتا ہوں, ایک دوسری نماز دیتا ہوں تجھے, یہ خود خدا کی توہین ہے. وہ ایک چیز دے کے واپس لینا. اسی لیے لا تبطلوا اعمالکم, اپنی واجب نماز کو توڑنا حرام ہے اسلام میں سوائے مجبوری. وہ مجبوری ایسی ہے کہ جب, مجبوری کا مطلب کیا ہے؟ مجبوری کا مطلب یہی کہ جیسے بچے کو کھلونا دیا اس سے لے رہے ہیں وہ رو رہا, لیکن اگر آپ اس سے اچھی چیز اس کے ہاتھ میں پکڑا کے لے رہے ہیں تو وہ خوش ہو جائے گا, پھر خود ہی دے دے گا, یہ لے جاؤ وہ دے دو. تو ایسی کوئی مجبوری ہو جائے کہ آپ اس اپنی نماز کو لے لیں اور دوسری چیز دیں تو اللہ خوش ہو, دوسری نماز سے خوش نہیں ہوگا, اللہ کب خوش ہوگا؟ ایک مومن مر رہا تھا, آپ نے نماز توڑ کے اس کی جان بچائی. یہ کوئی آپ نے ایک الٹرنیٹ وہاں پہ رکھا کہ جو اللہ کو زیادہ خوش کرنے والا, جو آتا ہے نا کہ جان مال اور عزت کو بچانے کے لیے نماز توڑنا جائز, لیکن ان کے علاوہ, اور یہ اذان اور اقامت کے لیے آتا ہے کہ نماز توڑنا جائز ہے اگر کوئی بھول گیا اور اس کو نماز شروع کرنے کے بعد یاد آیا, ورنہ جب آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا تو یہ تکبیرۃ الاحرام ہے, یعنی حرام کرنے والی تکبیر ہے. آپ پر بہت سی چیزیں حرام ہو گئی, ان میں سے یہ بھی حرام ہو گیا کہ آپ اپنی نماز توڑیں. اسی لیے یہ مسئلہ آتا کہ رکعتوں کے جو شک ابھی آپ سن رہے ہیں, اگر ان میں سے کوئی شک آپ کو پیش آ جائے اور آپ گھبرا کر اس پر عمل کرنے کے بجائے اپنی نماز توڑ کے نئی نماز پڑھیں تو گناہگار ہیں. ٹھیک ہے, وہ نئی نماز تو صحیح ہوگی, قبول نہیں, گناہگار ہیں آپ. آپ کو اس پہ ثواب نہیں ملے گا بلکہ آپ کو اس پہ عذاب ملے گا, آپ کو اس پہ گناہ ملے گا. یہ اختیار تو آپ کو ہے کہ جس نماز میں شک آیا اس کو شریعت کے طریقے سے پڑھ لیں, پھر کہیں کہ اب میں دوبارہ اس نماز کو پڑھتا ہوں, وہ تو آپ کو حق ہے. لیکن اگر آپ اس طریقے پر عمل ہی نہ کریں, توڑ دیں اس نماز کو اور نئی نماز پڑھیں تو آپ گناہگار. ٹھیک ہے, وہ دوسری نماز صحیح تو ہو گئی, وہ باطل تو نہیں ہے, لیکن اس کا ثواب نہیں ہے, گناہگار ہیں آپ کہ آپ نے اپنی نماز خدا کو دے کر اس سے چھین کیوں لی. اس لیے یہ جو کنفیوژن ہوگا یا لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اتنی باریکیاں ہیں, اتنے گہرے مسئلے, اور ہم لوگ اتنی محنت کرتے ہیں کہ باقاعدہ ان کو حل کر کے مختصر کر کے آسان کر کے آپ کو پیش کرتے ہیں, ورنہ بہت آسان تھا, ایک گھنٹے کی تقریر کے بدلے ایک مسئلہ بتا دیا جاتا کہ کیوں آپ اس چکر میں پڑھتے ہیں, توڑیں اور نئی نماز پڑھیں, آپ کی جان بھی چھوٹ جائے ہماری جان بھی چھوٹ جائے. مگر کوئی تو سبب ہے کہ اتنی محنتیں کرنا پڑتی ہیں اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے. تو خیر اب تک مسئلہ شروع نہیں ہوا, تھوڑا سا مسئلے کا آغاز یہاں پہ ہوا تھا کہ دو رکعتیں اگر آپ بچا لیتے ہیں اپنی نماز میں اور باقی دو رکعتوں میں کوئی شک ہوتا ہے تو آپ کی نماز صحیح ہوگی, یعنی اب اس نماز کا توڑنا حرام ہو گیا. اب آپ کی نماز صحیح ہے, نماز کا توڑنا حرام, لیکن یہ ہم کو تب پتا چلے کہ ہم نے اپنی دو رکعتیں بچا لی. دوسری رکعت کب بچتی ہے؟ کون سا ایسا مقام ہے جہاں جا کر یہ کہیں گے کہ اب یہاں دوسری رکعت مکمل ہو گئی, اب تک شک پیدا نہیں ہوا اس لیے ہماری دو رکعتیں بچ گئی, کہاں پہ جا کے کہیں گے؟ کیا دوسری رکعت کا رکوع کر لیں تو یہ کہا جائے گا؟ کیونکہ یہ بہت مشہور ہے کہ جس نے خالی رکوع بھی پا لیا اس کو رکعت مل گئی. جماعت میں تو یہی ہوتا بھی ہے, آپ دیر سے پہنچے, خالی آپ نے رکوع کر لیا پیشیمان کے ساتھ تو آپ کو رکعت کا ثواب مل گیا. تو یہ شک کے مسئلے میں بھی کیا یہ کہ اگر رکوع تک آپ شک سے محفوظ رہے, رکوع کے بعد شک ہوا تو یہ کہا جائے کہ آپ کی دوسری رکعت بچ گئی, یا یہ کہ سجدوں کے بعد یا تشہد کے بعد یا تیسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد. تو اس میں تو تمام شیعہ علماء متفق ہیں کہ دو سجدے مکمل ہونے کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ اب آپ کی رکعت بچ گئی, اب آپ کی رکعت مکمل ہو گئی. ہمارے عربی میں اس کے لیے ایک لفظ ہے اکمال و سجدتین, دو سجدوں کا مکمل کرنا. یہ ہے وہ مقام جہاں کہا جائے گا, یعنی اگر دو سجدے مکمل ہو گئے اس وقت تک آپ کو رکعت کا شک نہیں پیدا ہوا, اس کے بعد کسی وقت پیدا ہو تو یہ کہا جائے گا کہ یہ آپ کی نماز بچ گئی, کیونکہ دو رکعتوں کے بعد شک پیدا ہوا. تو دو سجدے جب مکمل ہو جائیں دوسری رکعت سے, پہلی رکعت پوری ہو دوسری پوری ہو, دوسری رکعت کے دو سجدے جیسے ہی مکمل ہو گئے, جیسے کے دل میں نماز کا کوئی ایسا شک پیدا ہوا جس کا تعلق رکعتوں سے ہے تو گویا آپ کی نماز صحیح ہے، صرف اس کا علاج ڈھونڈیے اور وہ نماز آپ کو دوبارہ نہیں پڑھنا. یہ بات تو بہت آسان ہے، لیکن اختلاف اس میں ہے کہ دو سجدے کب مکمل ہوتے ہیں. آغا خوئی کہتے ہیں، آغا خمینی کہتے ہیں، جب آپ دوسرے سجدے سے سر اٹھا لیں، پیشانی اٹھ گئی سجدگاہ سے، آپ کے دو سجدے مکمل ہو. اب اگر کوئی شک آ جائے رکعتوں کا تو کوئی گھبرائیے نہیں، اس کے بعد کہیں بھی شک آ جائے پوری نماز میں، اس کے بعد کبھی بھی شک ہو تو گھبرائیے نہیں، آپ کی نماز صحیح. اور آغا خوئی کہتے ہیں کہ نہیں، سر اٹھانے کی ضرورت نہیں، دوسرے سجدے کا واجب ذکر آپ نے پڑھ لیا، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، بس اب آپ بچ گئے نماز غلط ہونے سے. اب اگر یہ پڑھتے ہی آپ کو شک ہو گیا، چاہے آپ نے سر نہ بھی اٹھایا ہو، تو آپ کی دو رکعتیں بچ گئی، اب آپ کی نماز صحیح. اگر میں نے کہتے نہیں، جب تک کہ سر نہیں اٹھے گا دوسرا سجدہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، چنانچہ آپ کی نماز نہیں بچی. اگر سبحان رب العلی وبحمدہ کہنے کے بعد شک ہوا لیکن سر نہیں اٹھا تھا ابھی، تو آغا خمینی کے نزدیک تو آپ کی نماز بچ گئی، آغا خمینی کے نزدیک ابھی تک نہیں بچی، یہ نماز غلط ہو گئی. آپ کی نماز کا پلر، آپ کی نماز کی بنیاد، آپ کی نماز کا اہم ترین حصہ چلا گیا. پہلی دو رکعتیں محفوظ ہونا چاہیے تھی، وہ محفوظ نہیں. اب اس ایک فرق کو ذہن میں رکھیے، میں بار بار ریپیٹ نہیں کروں گا، لیکن یہ ایک فرق آگے کے مسائل میں خاصا نتیجے میں خاصا فرق ڈالے گا. تو جب پہلی دو رکعتیں مکمل ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد رکعتوں کا شک اگر ہو جائے تو آپ کی نماز صحیح ہے، اور جتنے بھی شک ہو دوبارہ نماز نہیں پڑھنا ہے، بلکہ آخر میں علاج کر کے نماز کو ٹھیک کر لینا ہے. یہ تو تمہیدی اور بنیادی مسئلے ہو گئے جس میں پونا گھنٹہ گزر گیا. اب آئیے اصل مسئلہ. جیسا میں نے کہا، تین اصولوں پر پورا شک کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. پہلے تو اصل مسئلہ دیکھیں شک کا، پھر اس کے تین اصول دیکھیں. شک کا مسئلہ یہ، اس طرح سے نماز پڑھی جائے کہ شک کا جو بھی پہلو ہو ہماری نماز صحیح ہو رہی، یا اس طرح، اس جملے کو میں دوہراؤں، اس طرح سے نماز پڑھے کہ شک کے جتنے پہلو ہو ان سب سے نماز صحیح ہو جائے. نماز کو آپ اس طرح پڑھیں کہ شک کے جتنے بھی پہلو ہیں، ہر طریقے سے جتنے بھی پہلو ہیں، سب سے آپ نے اپنی نماز پڑھ لی، سب سے آپ نے اپنی نماز پڑھ لی. جیسے میں اس شک، یہاں اس مسئلے کی وضاحت سے پہلے اس کی ایک اور مثال دے دوں. بہت زیادہ احتیاط کرنے والے مجتہدین یہی فتویٰ دیتے ہیں نا، کہ اگر آپ یہاں سے لانڈھی جائیں اور وہ سفر کا فاصلہ طے ہو جائے، تو اب وہاں جا کے کیا کریں گے؟ کچھ مجتہدین کہتے ہیں کہ شہر میں بھی ہو تو نماز قصر ہو جاتی، کچھ کہتے ہیں نہیں، شہر میں ہو تو نماز قصر نہیں ہوتی. اب اس میں احتیاط کا کیا طریقہ بتایا جاتا ہے؟ کہ لانڈھی جا کے دونوں طریقے سے نماز پڑھ لو، ظہر کی نماز کوئی بھی پڑھ لو، ظہر کی نماز آدھی بھی پڑھ لو. کیونکہ یہ ایسا طریقہ کہ اللہ کا جو بھی حکم ہوگا اس حکم کی عبادت آپ نے تیار کر کے رکھ دی، چاہے بعد میں پتا چلے قیامت میں کہ کراچی کے اندر اندر نماز قصر نہیں ہوتی، تو ہم کہیں گے خدا بندہ ٹھیک ہے، پھر ہماری چار والی نماز لے لو، وہ جو ہم نے قصر پڑھی تھی چھوڑ دو. اور اگر پتا چلے کہ نہیں لانڈھی بھی سفر میں آ گیا، نماز وہاں قصر چاہیے، اور تم چار رکعت پڑھ کے آئے، تو ہم کہتے نہیں پرور کے کرو، چار والے کو چھوڑ دو، چلو وہ یوں ہی ہو گئی، دو والی لے لو ہماری نماز، ہمارے پاس دونوں صورتوں میں حاضر. یہ کہو جب ہوتا ہو دونوں صورتوں میں ہمارے پاس تیری عبادت جو تیرا حکم ہے وہ حاضر. یہ تو احتیاط کا پہلو ہوتا. شک کا پورا مسئلہ اسی پہ، کہ شک کا مطلب یہ کہ اس طرح سے نماز پڑھیں کہ جتنے پہلو ہیں ہر پہلو سے یہ نماز صحیح ہو جائے. یعنی آپ کو شک ہوا کہ یہ میری دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے، یہ شک ہوا. اب آپ کو پتہ ہی نہیں چل سکتا، کیونکہ آپ نے غور بھی کیا، اب آپ کو پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ یہ آپ کی دوسری ہے یا تیسری. تو اس نماز کو اس طرح سے پڑھیں کہ اگر یہ دوسری رکعت تھی تب بھی آپ نے صحیح چار رکعت کی ظہر کی نماز پڑھ لی، اگر یہ تیسری رکعت تھی تب بھی وہی آپ نے صحیح چار رکعت کی نماز پڑھ لی، کیونکہ شک تو چار رکعت میں ہوا، نماز آپ کو چار رکعت پڑھنا، لیکن اس طرح پڑھنا کہ اصل میں ہم تو شک میں ہیں، اصل میں ایک ہی بات ہوگی، یا یہ دوسری ہوگی یا یہ تیسری ہوگی. اس طرح کا ہو کہ اگر بعد میں قیامت کے دن یہ راز کھلا کہ یہ تیسری تھی میری جس میں مجھے شک ہوا، تب بھی وہ چار رکعت کی نماز آپ کی موجود ہے. اور اگر پتا چلا کہ نہیں یہ تو جو شک ہو رہا تھا وہ دو والی بات صحیح، تب بھی اس طرح نماز پڑھیں کہ جو والی بات بھی نکلے تب بھی آپ کے پاس اس کا جواب موجود. یہ شک کے پورے مسئلے کا خلاصہ. اب یہ کس طرح سے ممکن ہے اس کا طریقہ تین اصولوں میں آئے گا. لیکن اصل حل کیا ہے شک کا؟ اس طرح سے نماز پڑھنا کہ شک کے جتنے بھی پہلو ہوں ہر طریقے سے نماز صحیح ہو رہی ہے. چاہے قیامت میں دو والا پہلو صحیح نکلے چاہے تین والا صحیح نکلے, ہمارے پاس جواب. خدا بندہ اگر دو والا صحیح ہے تو وہ نماز بھی ہماری, ہماری یہ نماز اس کے لیے بھی, تین والا ہے تو وہ یہ نماز اس کے لیے بھی. لیکن اب اس کی یہ کہہ تو دیا میں, لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک نماز میں بیک وقت دونوں باتیں ہو جائیں؟ کیونکہ عمل میں تو ہم کیا کریں گے, یا اس کو دو سمجھ کر کہ یہ دو ہے, پھر مزید تیسری اور چوتھی رکعت پڑھ لیں گے, اور بعد میں پتا چلا کہ جس کو ہم نے دو سمجھا وہ تو تیسری تھی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ پھر جو ہم نے دو رکعت پڑھی تو پانچ رکعت ہو گئی وہ نماز, تو غلط. یا اگر ہم نے ابھی اس کو تیسری سمجھ کے پڑھ لیا تو ایک رکعت اور پڑھیں گے کہ چار پوری ہو گئی, اور قیامت کے دن پتا چلا کہ وہ جو ہمارا شک تھا دو والی بات صحیح تھی, ہم نے تین والی صحیح سمجھی, تو تین والی سمجھ کے ہم نے ایک ہی رکعت پڑھی تھی اور اصل میں دو تھا, دو اور ایک تین رکعت پڑھی ہے, ہم نے چار رکعت تو نہیں پڑھی. تو اس کا کیا طریقہ؟ اس کے لیے تین اصول یاد رکھیے, بس سارے مسئلے اس میں حل. یہ جو ایک بنیادی مسئلہ بتایا گیا کہ شک کا کوئی حل ہی نہیں, شک کا بس یہ حل ہے کہ اس طرح نماز پڑھو کہ جتنے بھی پہلو ہو رہے ہوں سب سے وہ نماز صحیح نکل جائے. خدا دو والے پہلو کو پکڑے تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس جواب ہو, تین والے کو پکڑے تو اس کے لیے بھی جواب ہو. اس کا کیا طریقہ؟ اس کے صرف اور صرف تین مسئلے اس میں یاد رکھنا پڑیں. نمبر ایک, ہمیشہ زیادہ والے پہلو کو لے, یہ پہلا اصول ہے. اصول نمبر ایک, زیادہ والے کو لے, یعنی دو اور تین کا شک ہو رہا ہے تو تین والے کو لے, تین اور چار کا شک ہو رہا ہے تو چار والے کو لے, چار اور پانچ کا شک ہو رہا ہے تو پانچ والے کو لے. ابھی گفتگو پوری نہیں ہوئی اس لیے اس میں کچھ غلط مثالیں بھی آپ کو لگ رہی ہوں گی, مگر کوئی مثال غلط نہیں. تو تین اسٹیپس میں مسئلہ حل ہوگا. نمبر ایک, ہمیشہ زیادہ والے کو لے. نمبر دو, شک کے پہلو مکمل کرنے کے لیے نماز احتیاط پڑھیں. شک کے پہلو مکمل کرنے کے لیے اس کے حساب سے نماز احتیاط پڑھیں. یہ اصول ایک دفعہ آپ کے سامنے آ جائے, پھر میں مثالیں بتاؤں گا, آپ توضیح سے جا کے ملائیے گا, آپ کو خود خوشی ہوگی کہ ہر مسئلہ حل ہو گیا. نمبر ایک, زیادہ کو لے. نمبر دو, شک کے پہلو مکمل کرنے کے لیے اس کے حساب سے نماز احتیاط پڑھیں. اور اگر کبھی دو نماز احتیاط پڑھنا پڑ جائیں, کیونکہ شک کے تو تین پہلو بھی ہو سکتے ہیں, آپ نے زیادہ والا لے لیا, تین میں سے ایک لے لیا, دو پہلو تو بچے ہیں, تو دو نماز احتیاط پڑھنا پڑیں گی. تو اب نماز احتیاط پڑھیں, اور اگر کبھی دو نماز احتیاط پڑھنا پڑ جائیں تو فرق کرنے کے لیے پہلی نماز احتیاط کھڑے ہو کر پڑھیں, دوسری نماز احتیاط بیٹھ کے پڑھیں. یہ ابھی اصول آ رہے ہیں, جب اس کی وضاحت ہوگی تو آپ خود دیکھیں گے کہ مسئلہ کتنا تھا. پہلا مسئلہ کیا تھا کہ زیادہ والے کو لے لیں, یعنی شک کے جو دو پہلو ہیں ان میں جو زیادہ والا ہے اس کو لے لیں. دوسرا پہلو کیا تھا کہ پھر جو باقی پہلو بچے, شک کے باقی پہلو مکمل کرنے کے لیے اس کے حساب سے نماز احتیاط پڑھ, اور اگر ایک سے زیادہ نماز احتیاط پڑھنا پڑ جائے تو ان میں فرق کرنے کے لیے پتا چلے کہ اس میں سے کون سی نماز احتیاط کس پہلو کے لیے. دو نماز احتیاط پڑھے, پہلی کھڑے ہو کر اور دوسری بیٹھ کر. اور تیسرا اور آخری اصول, تیسرا اور آخری اصول, کسی بھی رکعت کے رکوع میں جانے سے پہلے پہلے, کسی بھی رکعت کے رکوع سے پہلے پہلے ہمیں اختیار ہے کہ ہم بیٹھ سکتے ہیں, اور اس صورت میں ہمارا شک ایک رکعت پیچھے ہٹ جائے گا. بس یہ تین پہلو آپ کے تین اصول سامنے رہے, دیکھیے گا کہ مسئلہ کتنا آسان. ایک شک کا علاج اور تین اس کے اصول, یہ آپ سمجھ لیں تو آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اپنے الفاظ میں یاد کرا سکتے ہیں. اہم ترین شکیات کا مسئلہ حل ہو گیا. تیسرا اصول کیا ہے کہ کسی بھی رکعت کے رکوع سے پہلے ہمیں اختیار ہے کہ واپس بیٹھ سکتے ہیں, اس صورت میں ہمارا شک ایک رکعت پیچھے چلا جائے گا, ایک رکعت کم ہو جائے گا, گھٹ جائے گا. ایک رکعت, یہ تین اصول, تین اصول اور وہ سب سے پہلا مسئلہ کہ شک کا حل یہ ہے کہ اس طرح نماز پڑھیں کہ جتنے بھی پہلو ہر اعتبار سے نماز صحیح ہو جائے. اور وہ کیا طریقہ ہے کہ ہر پہلو سے نماز صحیح ہو؟ وہ یہ تین طریقے ہیں. اب ایک آخر میں اس کا نتیجہ دیکھیے, پہلے حل, پھر تین اس کے اصول, اور پھر اس کا ایک نتیجہ. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے, یہ نتیجہ کیا ہے کہ ہر وہ شخص نماز کو غلط کر دے گا کہ جس کا کوئی ایک پہلو نماز میں رکعتوں میں کمی یا زیادتی کر دے. کیونکہ ہم نے کہا کہ ہر پہلو سے نماز پڑھنا ہے کہ نماز صحیح ہو جائے, تو ہر وہ شخص نماز کو غلط کر دے گا جس کے پہلوؤں میں سے کوئی بھی ایک پہلو نماز کی رکعتیں کم یا زیادہ کر رہا ہو. بس یہ ایک نتیجہ, ایک اوپر کا حل, بیس کے تین اصول. اب آپ دیکھیے سارے مسئلے 23 شخص توضیع میں لکھے ہیں, سب اس پانچ مسئلوں کے اندر آ گئے, تین اصولوں میں, نتیجے میں, اور ایک اوپر کا جو اصل اصول تھا. اصل مسئلہ تین اصول ایک نتیجہ, ان پانچ کے اندر 23 کے 23 شخص آ گئے, بلکہ 23 سے زیادہ بھی بنتے ہیں. یہ شخص 96-97 بنتے, وہ سب اس میں آتے حل ہو جائیں گے. یہ پانچ چیزیں مکمل ہو گئی. اس طرح نماز پڑھنا ہے کہ ہر پہلو سے مکمل, اس کے لیے تین طریقے ہیں. اور آخری نتیجہ یہ ہے کہ پھر ہر وہ شخص نماز کو غلط کر دے گا کہ جس کے کسی ایک پہلو سے نماز میں کمی یا زیادتی ہو رہی ہے. کیونکہ اصل اصول یہ ہے کہ اس طرح نماز پڑھو کہ ہر پہلو سے نماز صحیح. اب اگر کوئی ایک پہلو بھی ایسا ہے کہ جس سے نماز کی رکعتیں کم یا زیادہ ہو رہی ہیں, تو نماز باطل ہے. اب دیکھیے ان مسائل کا حل. اب اس کی مثالیں تو بہت زیادہ آپ کو بنا کے پیش کی جا سکتی ہیں, لیکن میں بطور نمونہ چند مثالیں لیتا ہوں. مثلا ہمیں شک ہو گیا کہ یہ ہماری تیسری رکعت ہے یا چوتھی. اصول سامنے رکھیے, اب اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں, اصول سامنے رکھیے اور ملاتے جائیے کہ کون سا اصول اس سے مل رہا ہے. ہمیں شک ہو گیا کہ یہ ہماری تیسری رکعت ہے یا چوتھی. اچھا, نماز میں شک جو ہے 1, 2, 3, 4, 5 جو عام کتابوں میں ہے, پانچ حالتوں میں ہو سکتا. تو رکوع میں جانے سے پہلے جب آپ کھڑے ہوئے کچھ پڑھ رہے ہیں تب شک ہوگا, یا رکوع میں جا کے شک ہوگا, یا جب رکوع سے کھڑے ہوں گے سمے اللہ اس وقت شک ہوگا, یا جب سجدوں میں جائیں گے اس وقت شک ہوگا, یا جب سجدے کر لیں گے اس وقت شک ہوگا. یہ پانچ حالتوں میں شک ہو سکتا ہے. سب کا مسئلہ الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں, ان اصولوں میں سارے مسئلے آ گئے. تحفت العوام میں یا بعض کتابوں میں ایک چارٹ بھی بنا ہوتا جو بعض لوگوں نے ابھی بھی اتفاق سے کل ہی مجھے کسی نے دیا. یہ اس قسم کا ایک چارٹ ہوتا ہے, تحفت العوام میں بھی ہے, بعض اور اردو کی کتابوں میں بھی. تقریباً اس میں کتنی صورتیں بنتی ہیں, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 48 صورتیں اس کے اندر یہ لکھی ہیں, اور 8 صورتیں اور 56 صورتیں لکھی ہیں. اور اس بجائے اس کے کہ ایک ایک صورت کو ہم رٹے, پوری 56 صورتوں کا حل اس کے اندر موجود ہے جو اصول آپ کو بتائے گا. اب دیکھیے ہم اس مسئلے کو دیکھتے ہیں کہ پانچ شخص جو ہے نا, شخص نماز میں کب ہو سکتا ہے؟ کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کھڑے ہوتے وقت ہو, جب ہم کھڑے ہوئے ہیں, رکوع میں جا کے شک ہو, رکوع کے بعد جب سمے اللہ کہیں اس وقت شک ہو, سجدے میں کسی وقت شک ہو, سجدے کے بعد شک ہو. شک تو کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے. ان اصولوں سے سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اب آئیے جو سب سے زیادہ پیش آنے والا مسئلہ ہے اس کو لے. ہمیں یہ شک ہو رہا ہے کہ یہ ہماری تیسری رکعت ہے یا چوتھی. ہم نے اصول دیکھے, اصولوں کے اعتبار سے یہ شک صحیح ہے, کیونکہ اس میں پہلی دو رکعتیں نہیں آئیں, پہلی دو رکعتیں مکمل ہو گئی. نتیجہ جو دیکھا آخر میں کہ اس کے دونوں پہلو ایسے ہیں کہ جس سے نماز کی رکعتیں نہ بڑھ رہی ہیں نہ کم ہو رہی ہیں. کیونکہ نماز میں تین بھی رکعت ہوتی ہے, چار بھی ہوتی. رکعتیں بڑھنے کا مقصد یہ کہ کوئی نماز پانچ رکعت ہی بن رہی ہو جاتی. اچھا ہاں, یہ جو میں نے نتیجہ بتایا اس میں ایک چیز تو رہی گئی سوائے ایک موقع کی. یہ روایت کی وجہ سے, نفس کی وجہ سے نکالا گیا. سارے شیعہ علماء یہاں مجبور, سوائے ایک موقع. وہ نتیجہ کیا تھا آخر میں کہ اگر کوئی ایسا شک ہے کہ جس کے نتیجے میں رکعتیں کم یا زیادہ ہو رہی ہیں, اس سے نماز باطل ہوگی, سوائے ایک شک سے. وہ کون سا؟ سوائے اس کے کہ جب دو سجدوں کے بعد یہ شک ہو کہ یہ میری چوتھی رکعت ہے یا پانچویں. صرف یہ ایک نفس کے ذریعے استثناء. پچھلی دفعہ صبح موضوعیہ میں بات آ گئی تھی کہ نفس جب آ جائے تو بالکل ہم چپ ہو جاتے ہیں, کچھ بول ہی نہیں سکتے, سوائے اس شک کے کہ جو دو سجدوں کے بعد شک ہو کہ یہ میری چوتھی رکعت ہے یا پانچویں. اس میں نماز صحیح ہے, صرف سجدہ سہو کرنا پڑتا. وہ شک کے تمام اصولوں کو توڑ پھوڑ کے ایک نیا مسئلہ نکلا, اس میں بالکل نئی چیز. اب دیکھیے یہ مسئلہ توضیح میں بھی ہے لیکن یہ سارے مسئلے پھیلے ہوئے ہیں ان اصولوں کی طرح ایک مقام پہ نہیں. دیکھیے یہ جو ابھی میں نے ایک استثناء بتا دیا آپ کو ایکسیپشن, اس کی وضاحت سن لیں. دو سجدوں کے بعد ہمیں شک ہوا کہ یہ چوتھی رکعت ہے یا پانچویں, تو یہ وہ شک ہے جس کا ایک پہلو نماز کو غلط کر رہا ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے چوتھی ہو تو نماز تھی, لیکن اگر ہو سکتا ہے کہ یہ پانچویں ہو تو پانچویں تو اسلام میں کوئی نماز ہی نہیں ہوتی پانچ رکعت کی. نماز کو اصولاً باطل ہونا چاہیے تھا, جو ابھی نتیجہ آیا اس کی روشنی میں اس کو باطل ہونا چاہیے تھا, مگر نفس کی وجہ سے اس کو ہم نکال دیں گے. اس میں نماز صحیح ہے صرف یہ کہ سجدہ صاف کرنے, بس اس کو چھوڑ کر باقی سب کا تو وہی بس اصول ہے جو میں نے بتایا. اب آئیے ایک ایک شک کو لیتے ہیں جو اہم اہم شک. یہ ہماری تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے؟ ہم نے دیکھا کہ اس میں پہلی دو رکعتیں بھی بچ گئی, یہ بھی دیکھا کہ نماز چار رکعت سے زیادہ بھی رکعتیں نہیں ہو رہی, تو یہ تو صحیح شک ہے. اب کیا کرنا ہے وہ تین اصول دیکھیے. پہلا اصول تھا زیادہ سمجھو, یعنی ہمیں شک ہوا کہ ہم تیسری میں ہیں یا چوتھی میں, تو اس کو چوتھا سمجھو. چوتھا سمجھ کے ہم نے نماز پڑھ لی, مگر دوسرا جو پہلو رہ گیا ٹھیک ہے, اگر شک تھا کہ تیسری ہے یا چوتھی, چوتھی ہے تو ٹھیک ہے ہم نے اس کے مطابق پڑھی, لیکن اگر یہ تیسرا ہوتا ہو, اصل میں اللہ بہتر جانتا ہے اصل حقیقت کیا ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تیسری بھی ہو, وہ پہلو تو ہے رہا, اس کے لیے اصول نمبر دو کہ جو باقی پہلو ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے اس کے حساب سے نماز احتیاط پڑھو. اب اگر جب ہم کو شک ہوا تھا وہ تیسری حرکت ہوتی, ہم نے تو چوتھی سمجھ کے ختم کر دی, وہ تیسری ہوتی, اس کا مطلب یہ کہ ابھی ہم تیسری ختم کر کے بیٹھے ہیں, ابھی ایک رکعت کم پڑھ رہے ہیں, وہ ایک رکعت نماز احتیاط پڑھ لیجیے آپ. اور ایک ہی نماز احتیاط پڑھنا ہے تو ٹھیک ہے, وہ عام طریقے سے پڑھیں گے کھڑے ہو کر, کھڑے ہو کر. اچھا یہ ہو گیا مکمل مطلب کہ اس صورت میں کیا کریں, جب تیسری اور چوتھی کا شک ہو چوتھی سمجھ کے نماز ختم کریں, بعد میں ایک رکعت نماز احتیاط پڑھیں, بس ختم بات, اور کچھ نہیں کرنا. اصول نمبر ایک, اصول نمبر دو سے یہ مسئلہ حل ہو گیا. اصول نمبر ایک نے کہا کہ تین اور چار کا شک ہے تو چار والے کو مان کے نماز ختم کر دو, ٹھیک. پھر اصول نمبر دو نے کہا کہ جو دوسرا پہلو رہ گیا جس کے اوپر آپ نے عمل نہیں کیا, اس کو پورا کرنے کے لیے اب نماز احتیاط پڑھیں. تو دوسرا پہلو کیا تھا؟ تین والا پہلو تھا, اس کو ہم نے عمل نہیں کیا ابھی, تو ہم نے اگر وہ پہلو صحیح نکلے تو اس کا مقصد یہ کہ ابھی ہماری یہ تیسری رکعت پوری ہوئی, ایک رکعت کی کمی ہے, وہ نماز احتیاط آ کے پوری کریں گے. بس اب آپ سے کوئی بھی پوچھے کہ تیسری اور چوتھی کی شک میں ہم کیا کریں, آپ کہیں چوتھی سمجھ کے نماز ختم کرو, فوراً ایک رکعت نماز احتیاط پڑھو. اور کیونکہ یہ نماز احتیاط ہے, یہ اسی پچھلی نماز کا حصہ بنے گا, کیونکہ اگر قیامت کے دن خدا نے کہا کہ تم نے تین اور چار کا شک کیا تھا, چار سمجھا تھا, جبکہ وہ تو تمہاری تیسری رکعت تھی, منکر و نکیر نے لکھ کر دیا وہ تیسری رکعت تھی, تو آپ یہی تو کہیں گے خداوند میں نے فوراً ایک اور رکعت پڑھ لی تھی, اس کو تین اور ایک چار کو ملا کر پورا کر لے. تو اب یہ ضروری ہے کہ یہ جو رکعت آپ نے الگ سے نماز احتیاط پڑھی, یہ کیونکہ اصلی نماز سے مل سکتی, اس لیے اس کے اور اصلی نماز کے بیچ میں کوئی مبتلا کے نماز نہ ہو, کیونکہ یہ اسی کا حصہ, اس کو اسی کے ساتھ جوڑنا ہے آپریشن کر کے قیامت کے دن. اسی لیے کہا گیا کہ اس کے بیچ میں آپ کچھ بول نہیں سکتے. یہاں تک علماء کہتے ہیں کہ نیت بھی اس کی دل میں ہوگی, زبان سے نہیں ہوگی. ویسے تو آپ کو بتایا گیا کہ ہر عبادت کی نیت زبان میں کرنا ہے, مگر دل میں کرنا, مگر باقی عبادتوں میں اگر زبان سے کہہ بھی دیں تو کوئی حرج نہیں. اس میں تو کہہ ہی نہیں سکتے, کیونکہ یہ ایک رکعت اسی نماز میں ملے گی, تو نماز کے بیچ میں کلام کرنا غلط, اس لیے نہیں کہہ سکتے. اچھا یہ بھی آپ کو پتا کہ یہ نماز احتیاط تیسری اور چوتھی رکعت میں ملتی ہے, کیونکہ پہلی دو میں تو نہیں ملتی, تو تیسری اور چوتھی رکعت میں ہمیں کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ الحمد کا سورہ, دوسرا سورہ نہیں پڑھ سکتے, اس لیے نماز احتیاط میں دوسرا سورہ نہیں. نیت کریں الحمد پڑھیں, رکوع میں چلے جائیں, کھڑے ہوں, سجدے کریں, تشہد اور سلام, کیونکہ اصل میں نماز احتیاط تیسری اور چوتھی کی جگہ پہ آتی, اور تیسری اور چوتھی کا مسئلہ ہے کہ یا تسبیحات اربع پڑھو یا الحمد کا سورہ پڑھو. نماز احتیاط میں صرف الحمد کا سورہ پڑھتے ہیں, مگر دوسرا سورہ منع, اس لیے منع ہے کہ دوسرا سورہ نماز کی پہلی دو رکعتوں میں پڑھا جاتا ہے. نماز احتیاط پہلی دو کی جگہ تو آئے گی نہیں, کیونکہ پہلی دو میں تو کوئی جگہ ہے تو نماز بالکل گئی, اس کو اٹھا کے پھینک دو, یہ تو تیسری اور چوتھی کی جگہ آئے گی. اس لیے نماز احتیاط کا یہ حکم ہے کہ اس میں الحمد پڑھو, سورہ نہ پڑھو. یہ نماز احتیاط میں دوسرا سورہ پڑھنے کی ممانعت کی وجہ ہے. لیکن خیر ابھی آئیے دوسرے مسئلے حل کریں, کہ یہ تو تین اور چار کا شک تھا آپ کی سمجھ میں آ گیا. اچھا اب اگر کبھی ہمیں شک ہو کہ جس رکعت میں ہم ہیں یہ چوتھی رکعت ہے یا پانچویں رکعت ہے, یہ اصول اب سامنے رکھی. یہاں پہ یہ مسئلہ آئے گا کہ یہ شک کے دو پہلو, ایک پہلو میں تو نماز صحیح ہے مگر دوسرے پہلو سے نماز غلط ہو رہی ہے اگر ہم اس کو پانچواں مانیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ شک آپ کو رکوع میں جانے سے پہلے ہو گیا, رکوع میں ابھی آپ نہیں گئے, ابھی آپ کھڑے ہوئے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں, رکوع میں نہیں گئے, شک ہو گیا کہ یہ میری چوتھی رکعت ہے یا پانچویں رکعت ہے, تو اب اس میں یہ والا شک نماز کو غلط کر دے گا. کیونکہ نتیجہ کیا ہے کہ ہر وہ شک جس سے نماز میں زیادتی یا کمی ہو رہی ہے, اس کا تو ایک پہلو نماز کو زیادہ کر رہا, اس سے نماز غلط ہو سکتی تھی. مگر اصول نمبر تین کو پہلے اپلائی کیجیے. اصول نمبر تین کیا ہے کہ رکوع سے پہلے آپ کو بیٹھنے کی اجازت دی اللہ نے, ابھی آپ رکوع میں نہیں گئے. چوتھی اور پانچویں کا شک تو بے شک غلط, مگر ابھی رکوع میں نہیں گئے اس لیے فوراً بیٹھ جائیے. جب آپ فوراً بیٹھ گئے تو یعنی ایک رکعت آپ پیچھے چلے گئے, ریورس میں آپ چلے گئے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ چوتھی اور پانچویں کا شک اب تیسری اور چوتھی کا شک بن گیا, کیونکہ جس رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں یا یہ چوتھی ہے یا پانچویں, تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے والی رکعت یا وہ تیسری تھی یا وہ چوتھی تھی. خود بخود ریورس میں گئے ہم, چوتھی اور پانچویں تیسری اور چوتھی میں چلا گیا. نتیجہ کیا ہوگا, وہی تیسری اور چوتھی کے مطابق عمل کر لیجیے کہ نماز احتیاط پڑھ لیجیے ایک رکعت. یہ کب ہوگا, جب رکوع سے پہلے آپ کو شک ہو. لیکن اچھا اسی طرح اگر دو سجدے کرنے کے بعد یہ شک ہو کہ جس سجدے کر کے میں اٹھا ہوں یہ چوتھی رکعت کے سجدے ہیں یا میں پانچویں تو نہیں پہنچ گیا, یہ نس کے ذریعے نکلا ہوا ہے مسئلہ, اس میں تو آپ کو نماز احتیاط پڑھنا. یہ دو پہلو تو ہو گئے, رکوع سے پہلے ہو تو اصولوں سے آپ مسئلہ حل کر سکتے ہیں کہ واپس بیٹھ کر نماز کو پیچھے لے جا کر ریورس میں لے جا کے صحیح کر دیں. دو سجدوں کے بعد ہو تو نماز آپ کی صحیح ہے, ویسے نفس کی وجہ سے کوئی اصول نہیں. لیکن اگر رکوع میں جا کے یہ شک ہوا کہ یہ میری چوتھی رکعت ہے یا پانچویں, اب یہ نماز آپ کی باطل ہو گئی نتیجے کی وجہ سے. جو اصول نمبر پانچ کہہ لیجئے جو نتیجہ ہے اس کی وجہ سے کہ رکوع میں جا کے شک ہوا کہ یہ میں چوتھی رکعت پر رکوع کر رہا ہوں یا پانچویں, یہ نماز غلط. کیونکہ شک کا مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح نماز پڑھنا ہے کہ شک کے دونوں پہلوؤں سے نماز صحیح. لیکن اگر آپ رکوع میں چلے گئے تو ایک پہلو سے تو صحیح ہو سکتی ہے جب یہ چوتھی ہو, لیکن اگر یہ پانچویں نکلی تو پانچ رکعت تو اسلام میں کوئی ہوتی ہی نہیں. اس لیے یہ نماز باطل ہے جس میں رکوع میں جا کے یہ شک ہو. اب چاہے رکوع میں جا کے ہو یا رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد یہ شک ہو, تب بھی نماز باطل ہے. کیونکہ اب ریورس میں جانے کا بھی ہمارے پاس موقع نہیں رہا. رکوع سے پہلے تو ہم ریورس میں جا سکتے ہیں, رکوع کے بعد تو نہیں جا سکتے. پہلے سجدے میں بھی اگر یہ شک ہو تو نماز غلط, دوسرے سجدے میں بھی اگر یہ شک ہو تو نماز غلط. ہاں دوسرا سجدہ مکمل کر کے یہ شک ہو تو نماز صحیح. لیکن یہاں ولی اختلاف کوئی خمینی نہیں تھا, کوئی کے نزدیک سبحان رب العالی و بحمدہ کہہ کے شک ہوا اب نماز صحیح ہے, بس مکمل کر لی. خمینی کہتے ہیں ابھی تک نماز غلط, جب سر اٹھا لیں گے اور شک اس کے بعد آئے گا دل میں تب یہ نماز صحیح ہوگی. تو دیکھیے چوتھی اور پانچویں کا شک, دو صورتوں میں نماز صحیح ہے, تین صورتوں میں نماز غلط. اگر رکوع سے پہلے شک ہوا تو نماز صحیح ہے کیونکہ آپ واپس بیٹھ کر نماز کو ریورس میں لے جا سکتے ہیں. اگر دو سجدوں کے بعد یہ شک ہوا تو نماز صحیح, اس لیے کہ وہ نس آ گئے. مگر اس کے بیچ کی جو تین حالتیں ہیں کہ رکوع میں شک ہو یا سجدوں میں شک ہو یا رکوع اور سجدوں کے بیچ میں شک ہو, ان تینوں میں نماز باطل ہے کیونکہ اصول کی مدد سے بھی باطل ہے, نس بھی کوئی نہیں. یہ مسئلہ ہوا چوتھی اور پانچویں کے شک کا. اب آئیے اگر کسی کو یہ شک ہو کہ یہ میری چوتھی یا چھٹی رکعت ہے, یہ نماز تو ہر صورت میں غلط ہے چاہے یہ شک کہیں پر بھی ہو, کہیں پر بھی ہو. کیونکہ رکوع سے پہلے بھی اگر یہ شک, مگر نہیں اس مسئلے کو میں ابھی چھوڑتا ہوں ایک وجہ سے کہ یہ سارے مسئلے چار اور چھ والے بعد میں آئیں گے. اب اس مسئلے میں دیکھیے میں ابھی یہ غلطی کرنے جا رہا ہوں اور وہ غلطی فوراً میرے ذہن میں آ گئی. اچھا چار اور چھ کا شک ہو, دیکھیں میں اپنی غلطی بتا ہی دوں آپ کو جو نہیں ہوئی تھی ہونے والی تھی. چار اور چھ کا اگر شک ہو تو یہ شک میں نے بتایا پانچ شک جو ہے نا نماز کی پانچ حالتوں میں ہوتا ہے, یا رکوع سے پہلے یا رکوع میں یا رکوع کے بعد یا سجدے میں یا سجدے کے بعد. ان پانچ میں سے چار حالتوں میں نماز غلط, ایک حالت میں صحیح. کون سی حالت میں صحیح ہے؟ اگر رکوع سے پہلے شک ہوا چوتھی ہے, یہ میری چوتھی رکعت ہے یا پانچویں رکعت ہے یا چھٹی رکعت, چوتھی ہے یا چھٹی ہے. اگر آپ لوگ بہت زیادہ نہیں الجھ رہے ہیں تو میں آگے بڑھاؤں, ورنہ جب میں محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے اس وقت اب تھکن ہو گئی ہے تو اس کو آگے بڑھانا اب مجھے مناسب نہیں لگ رہا. آپ ایسا کریں کہ بطور امتحان اپنا امتحان خود لینے کے لیے آپ یہ چار پانچ صورتیں اپنے یہاں لکھ لیجیے جو یعنی اس میں دلچسپی لینا چاہیں, جن کے لیے آج کی تقریر ایک مفت کی بیگار بن گئی ان کی بات تو دوسری ہے, لیکن جو دلچسپی لے رہے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں اس مسئلے, چار اور چھ کا شک ہو یہ آپ لکھ لیجئے, پھر میں کچھ بتاؤں گا بھی. چار اور چھ کا شک ہو, تین اور پانچ کا شک ہو, اچھا یہ دو شک, اب آئیے دو اور چار کا شک ہو, دو اور تین کا شک ہو, دو تین اور چار کا شک ہو, یہ زیادہ اہم پیش آنے والے مسئلے ہیں, ان پر ذرا بحث کر لیں. اس کے لیے آپ کو یہ چیز مسلسل ذہن میں رکھنا ہے کہ شک پانچ حالتوں میں آتے ہیں, یا رکوع سے پہلے, یا رکوع میں, یا رکوع کے بعد, یا سجدے میں, یا سجدے کے بعد, یہ پانچ حالتیں. اچھا اب اس میں سے کچھ اہم شک دیکھ لیں. دیکھیے تین اور چار کے شک کو آپ نے دیکھ لیا, کسی بھی حالت میں ہو نماز صحیح ہے, صرف ایک رکعت نماز احتیاط پڑھنا. چار اور پانچ کے شک کو دیکھ لیا, اب آئیے دیکھیں اگر کبھی دو اور تین کا شک ہو, دو اور تین کا شک تو کیا کرنا ہے, آپ بھی اپنا ذہن لگائیے تھوڑا سا کہ اس میں کیا کرنا ہے. دو اور تین کا اگر شک ہو تو یہ بات تو واضح ہے کہ پانچ حالتوں میں سے چار حالتوں میں نماز گئی نماز باطل ہو, کیونکہ یہ شروع میں بات آ گئی کہ دو رکعتیں تو آپ کی مکمل ہو جانا چاہیے, پھر شک کی گنجائش شروع ہوگی. تو اب اگر یہ شک آپ کو دو اور تین کا شک حالت قیام میں ہے رکوع سے پہلے, تو نماز باطل, ابھی دو رکعت کہاں مکمل ہوئی کہ دو کا نام آ گئے, کیونکہ دو مکمل ہونے کا یقین ہونا چاہیے پھر شک کے مسئلے شروع ہوتے ہیں. ابھی تو یہی شک ہے کہ یہ دوسری چل رہی ہے یا تیسری چل رہی ہے, رکوع سے پہلے یہ شک ہو تو نماز کرے, رکوع میں جا کر بھی یہ شک ہو کہ دوسری ہے یا تیسری تب بھی نماز کرے, رکوع سے سر اٹھانے کے بعد شک ہو تب بھی نماز کرے, سجدوں میں یہ شک ہو تب بھی نماز کرے, کیونکہ دو سجدے مکمل نہیں ہوئے تو ابھی دوسری رکعت مکمل نہیں ہوئی, اور دوسری رکعت مکمل نہیں ہوئی اور اس کا شک ہو جائے تو نماز باطل. ہاں کب نماز صحیح ہے دو اور تین میں, جب دو سجدے مکمل کرنے کے بعد شک ہوا, دونوں سجدے کر رہی ہے, سجدے کرتے ہی شک ہوا کہ میں دوسری رکعت کے سجدے کر کے بیٹھا ہوں یا تیسری رکعت, اور سجدہ مکمل کرنے سے آپ سمجھ چکے ہیں کہ آگاہ کوئی کہتے ہیں آپ نے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ ہی کہہ دیا اور شک آیا, کہہ رہے یہ میری دوسری رکعت ہے یا تیسری, اس صورت میں تو آپ کی نماز صحیح, کیونکہ دو رکعتیں آپ کی ہو گئی, دوسرے سجدے کا ذکر آپ نے پڑھ لیا, یہ دو تو ہو گئی. اب اگر دو اور تین کا شک ہے تو نماز صحیح, البتہ ہم کیا کریں گے وہی اصولوں پر جائیں گے. اصول نمبر ایک کیا ہے کہ زیادہ سمجھیں گے, یعنی اس کو تیسری رکعت سمجھیں گے, اور تیسری رکعت سمجھ کے پھر چوتھی رکعت پڑھ کے نماز ختم کریں گے. اصول نمبر دو کیا ہے کہ جو دوسرے پہلو باقی بچ گئے ان کے لیے نماز احتیاط پڑھنا. دو اور تین کا شک تھا, تین والے پہلو کو تو ہم نے کر لیا صحیح, ایک پہلو رہ گیا نا دوسرا والا کہ شاید یہ دو ہوتی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز میں ایک رکعت کی کمی ہے, فوراً ایک رکعت نماز احتیاط اس کے بعد پڑھیں گے, یہ بھی مسئلہ ختم ہو گیا. دو اور تین کے شک میں مسئلہ ختم, کہ دو اور تین کا شک اگر چار حالتوں میں ہو تو نماز غلط, کیونکہ ابھی دوسری رکعت مکمل ہی نہیں, اور پانچویں حالت میں ہو تو نماز صحیح ہے مگر بس آخر میں ایک رکعت نماز احتیاط پڑھنا پڑتی. اچھا اب آئیے دو اور چار کا شک, بس میں ایک دو مسئلے اور بتا کے آج ختم کرتا ہوں, باقی جو شک وقت رہ گئے ہیں یہ آپ خود غور کیجئے گا, اور میں آپ سے یعنی یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آج کی گفتگو کو فائدہ مند بنانا تو یہ سارے اصول رکھ کے توضیع کا وہ پورا حصہ پڑھ لیجئے, کون کون سے رکعتوں کی شک باطل کرتے ہیں نماز کو, کس میں نماز احتیاط, آپ خود دیکھیں گے کہ کتنے فائدہ مند ہیں یہ اصول. اچھا اب دو اور چار کا, دو اور تین کا شک تھا یہ آپ نے سمجھ لیا, اچھا کبھی یہ شک ہو کہ یہ دوسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت, اس میں بھی یہی مسئلہ کہ پانچ میں سے چار حالتوں میں تو نماز غلط, کیونکہ اگر یہ شک آپ کو کھڑے قیام کی حالت میں ہوا کہ دوسری ہے یا چوتھی, تو ابھی دو رکعت مکمل ہی نہیں ہوئی, عمارت کا پلر ہی نہیں قائم ہوا, شک ہو گیا عمارت گر گئی, رکوع میں جا کے شک ہوا کہ دوسری ہے یا چوتھی, نماز گئی, رکوع سے سر اٹھانے کے بعد شک ہوا نماز گئی, سجدوں میں شک ہوا نماز گئی, کیونکہ دو رکعتیں جب تک کہ مکمل نہ ہو شک نہیں آنا چاہیے. ہاں اگر دو سجدے پورے کرنے کے بعد شک ہوا کہ یہ دوسری رکعت میں نے پڑھی ہے یا چوتھی پڑھ لی, اور مکمل کرنے سے وہی مراد کہ خمینی صاحب کہہ رہے ہیں سر اٹھ جانا چاہیے, کوئی صاحب کہہ رہے ہیں بس سبحان رب العالی پورا ہو جانا چاہیے, اب اس صورت میں یہ شک صحیح اگر دو سجدے ہو گئے, پھر کیا کریں گے, شک تو صحیح کریں گے کیا, اب آئیے اصولوں پر. اصول نمبر ایک یہ کہ زیادہ والے پہلو کو مانیں گے. دو اور چار میں زیادہ والا پہلو چار ہے, یعنی مانیں گے کہ یہ چوتھی رکعت سنا کہ تشہد سلام پڑھ کے نماز ختم. اصول نمبر دو یہ کہ جو باقی پہلو ابھی ہے, دو والا پہلو تو رہ گیا, ہو سکتا ہے دو ہی رکعت ہو, تو ہم تو دو کے گھاٹے میں خسارے میں چل رہے ہیں, اس کے لیے نماز احتیاط پڑھیں. سنا کہ دو رکعت نماز احتیاط واجب ہے. یہاں پہ دو رکعت نماز احتیاط پڑھنا آپ کے لیے واجب, تاکہ جو دو کا پہلو, دو جو کمی ہو رہی ہے وہ کمی یہاں پہ پوری ہو جائے. تو یہ مسئلہ بھی ہے کہ جب دو اور چار کا شک ہو تو چار حالتوں میں نماز غلط ہے, پانچویں حالت میں صحیح ہے, اور اس میں نماز ختم کر کے دو رکعت نماز احتیاط پڑھنا پڑتی ہے, اور دونوں میں فقط الحمد کا سورہ ہے. کیونکہ یہ جو دو رکعت نماز احتیاط, یہ اصل میں تیسری اور چوتھی کی جگہ آئے گی. یعنی اگر قیامت میں پتا چلا کہ آپ نے دو ہی رکعت پڑھی تو دو رکعت نماز احتیاط اس سے ملے گی. نماز احتیاط کی پہلی رکعت اس کی تیسری بنے گی, اور نماز احتیاط کی دوسری رکعت اس کی چوتھی بنے گی, اور تیسری اور چوتھی کے اندر الحمد کے بعد دوسرا سورہ نہیں ہوتا. اچھا, اب اگر کبھی شک ہو گیا کہ یہ میری دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے, ابھی تو دو والے پہلو میں نے بتایا, تین والے پہلو پہ آئیے اور مسائل کو ملاتے جائیے. اس میں بھی یہ واضح ہے کہ چار حالتوں میں یہ شک ہو تو نماز گئی آپ کی, کیونکہ اگر قیام میں یہ شک ہو رہا ہے کہ یہ میری دوسری ہے یا تیسری ہے یا چوتھی, تو ابھی پلر مضبوط نہیں ہوئے, دو رکعتیں کمپلیٹ نہیں ہوئی اور دو کا شک ہو گیا, نماز گئی. رکوع میں یہ شک ہو رہا ہو تو نماز گئی, رکوع سے اٹھ کے یہ شک ہو رہا ہو تو نماز گئی, سجدے میں یہ شک ہو رہا ہو تب بھی نماز گئی. لیکن سجدہ کمپلیٹ ہو گیا پھر یہ شک ہوا کہ یہ میری دوسری ہے یا تیسری ہے یا چوتھی ہے. بہت آسان ہے مسئلہ, آپ اصولوں کو کھولیے. اصول نمبر ایک, زیادہ سمجھے, یعنی اس کو چار رکعت سمجھے اور چار رکعت سمجھ کے نماز ختم کر دیں. اصول نمبر دو, باقی جو پہلو بچ رہے ہیں جن کو آپ نے چھوڑ دیا, ان کے لیے ان کے حساب سے نماز احتیاط لائیں. تو اب باقی دو پہلو بچے, یا یہ دو رکعت ہوگی یا تین ہوگی. اگر دو رکعت ہے تو ابھی آپ دو کے گھاٹے میں, تین رکعت ہے تو آپ ایک کے گھاٹے میں. اب آپ کو یہاں پہ دو الگ الگ نماز احتیاط پڑھنا, تاکہ جو دو کا گھاٹا ہے اگر وہ صحیح ہے تو وہ پورا ہو جائے, تین والا ہے ایک کا گھاٹا ہے تو وہ پورا ہو جائے. دو نماز احتیاط پڑھنا, اور دونوں میں فرق کرنے کے لیے پہلے کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں پھر بیٹھ کے پڑھتے ہیں. تو پہلے دو رکعت کھڑے ہو کے نماز احتیاط پڑھیں اور پھر دو رکعت بیٹھ کے پڑھیں. جو کھڑے ہو کے دو رکعت آپ نے پڑھی ہے وہ دو کے پہلو کو مکمل کرے گی, دو اور دو چار. جو بیٹھ کے آپ نے پڑھی ہے دو رکعت, تو یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ بیٹھ کے دو رکعت کھڑے کے ایک کے برابر ہوتی ہے. یہ جو بیٹھ کی دو رکعت ہے یہ ایک رکعت مانی جائے گی اور تین والے پہلو کو مکمل کرے گی, تین جمع ایک چار. تو جب دو نماز احتیاط پڑھنا پڑ جائیں تو پھر دو نماز احتیاط پڑھیں, فرق کے لیے کھڑے ہو کر پڑھیں بیٹھ کے پڑھیں, پہلے کھڑے ہو کر پڑھیں پھر بیٹھ کے پڑھیں, اور بیٹھ کر دو رکعت ہوگی جو ایک رکعت کے برابر مانی جائے گی. یہ بھی ایک مسئلہ مکمل, کہ دو یا تین یا چار کا شک ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے. دو یا تین یا چار کا شک ہو, یا دو اور تین کا شک ہو, یا دو اور چار کا, دیکھیں سب کے مسئلے حل ہو گئے کہ پانچ حالتوں میں سے چار میں شک غلط ہے, نماز باطل, اور ایک حالت میں نماز صحیح. اور یہ سب اصول کی مدد سے واضح ہوئے, لفظ بلد آپ کو رٹنا نہیں پڑے گا. یہ دو والا تو مسئلہ ہو گیا کہ دو ہے یا تین ہے, دو ہے یا چار ہے, دو ہے یا تین ہے یا چار ہے. اچھا, اب اگر شک اس سے بھی اوپر نکل جائے کہ دو ہے یا پانچ ہے تو نماز غلط ہے. اس لیے کہ اس کا دو پہلو جو ہے دونوں کو ہم صحیح نہیں کر سکتے, چاہے یہ شک دوسرے سجدے کے بعد بھی ہو, کیونکہ پانچ رکعت کی کوئی نماز اسلام میں نہیں ہوتی. شک ہو جائے کہ دو ہے یا چھ تب بھی نماز غلط, دو ہے یا سات تب بھی نماز غلط, دو ہے چار ہے یا پانچ تب بھی نماز غلط, تین میں سے دو پہلو صحیح والے ہیں مگر ایک بھی غلط والا پہلو آ جائے تو وہ شک پوری نماز کو غلط کر دیتا. دو ہے یا تین ہے یا چار ہے یا پانچ ہے تب بھی نماز غلط, کیونکہ پانچ والا پہلو موجود ہے. تو یہ تو دو کا مسئلہ ہوگا. تین کا مسئلہ آپ نے سنا کہ اگر کبھی یہ شک ہو جائے کہ یہ میری تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت, تو اس کا مسئلہ آپ نے دیکھا. اچھا, اگر کبھی یہ شک ہو جائے کہ یہ میری تیسری رکعت ہے یا پانچویں رکعت, تیسری ہے یا پانچویں, یہاں پہ وہ مسئلہ آ رہا کہ ایک پہلو تو نماز کو بہانے والا مگر نہیں, یہاں پہ بھی ایک راستہ ہے آپ کے پاس. اگر یہ شک رکوع سے پہلے ہوا ہے قیام کی حالت میں تو بہت آسان ہے, ابھی آپ رکوع میں نہیں گئے, قیام کی حالت میں, تو اصول نمبر تین کیا ہے, ریورس میں جائیے, فوراً بیٹھ جائیے. بیٹھ گئے تو یہ کون سا شک بن گیا, یہ بن گیا تین اور پانچ والا شک بن گیا, دو اور چار والا. کیونکہ ہم سمجھ رہے تھے یہ تیسری رکعت ہے یا پانچویں، ایک رکعت تیسری ہم چلے گئے تو تین دو بن گئی، پانچ چار بن گئے، یہ دو اور چار کا شک بن گئے آپ کی نماز صحیح. لیکن یہ کب تک صحیح ہے؟ جب تک کہ آپ رکو میں نہ جائیں، یعنی ریورس میں جانے کا حق ہو آپ کے پاس، اور رکو میں جا کے شک ہوا کہ یہ میری تیسری یا پانچویں رکعت ہے تو گئی نماز، کیونکہ ایک پہلو اس کا زیادہ والا ہے. رکو سے سر اٹھانے کے بعد شک ہوا کہ تیسری ہے یا پانچویں، گئی نماز. سجدے میں شک ہوا تب بھی نماز گئی، سجدے کے بعد شک ہوا تب بھی نماز گئی، کیونکہ ایک پہلو اس کا زیادہ والا ہے اور کوئی طریقہ بھی نہیں ہے اس کو ختم کرنے. تو دوسری ہے، تیسری ہے یا چوتھی، اس کا مسئلہ آپ کو معلوم ہو گیا. تیسری ہے یا پانچویں، اس میں ایک صورت میں نماز صحیح ہے، چار صورتوں میں غلط. اور یہ سب اصول کے تحت ہے، یہ نہیں کہ آپ زمانی رہتے کہ اس میں صحیح ہے اس میں غلط ہے. اصول کے تحت اصول لگ رہا اس لیے صحیح، اصول نہیں لگ رہا اس لیے غلط. اچھا یہ تو ہو گیا تین اور پانچ کا. اسی طرح تین اور چھ کا مسئلہ ہو تب تو نماز بالکل غلط، ریورس میں بھی اس کو نہیں لے جا سکتے. تین اور سات کا مسئلہ ہو نماز غلط، کیونکہ چار رکعت سے اوپر جو رکعتیں ہیں وہ تو ہمیشہ غلط ہوتی. اگر کبھی ممکن ہو ریورس میں جا کر پانچ کو چار بنانا تو ٹھیک ہوتا، لیکن جب یہ ممکن ہی نہیں ہے، تین اور چھ میں اگر ریورس میں بھی آئے تو پانچ بنے گا وہ بھی غلط، تین اور سات میں ایک رکعت پیچھے بھی آئے تو سات کا چھ رہ جائے گا وہ بھی غلط، یہ سارے شک غلط. اچھا چار اور پانچ کا شک آپ نے دیکھ لیا کہ چار اور پانچ میں بھی دو حالتوں میں صحیح ہے نماز، ایک میں نس کی وجہ سے، ایک میں ریورس میں جانے کی وجہ سے، اور تین حالتوں میں غلط. چار اور پانچ کی بات ہوگی، چار اور چھ میں تو نماز ہمیشہ غلط ہے، چار اور سات میں غلط ہے. اگر کبھی شک ہو جائے، اب جتنے میں نے بتا دیا اس کے علاوہ صرف ایک شک اور بچتا ہے جس میں نماز صحیح رہتی، ورنہ باقی شک تو بہت بنیں گے سب میں نماز غلط. اگر کبھی آپ کو پانچ اور چھ کا شک ہو جائے تو یہ میری پانچویں رکعت ہے یا چھٹی رکعت ہے، یہ تو بڑا عجیب شک ہو رہا ہے، اس میں تو دونوں پہلو سے نماز زیادہ ہو رہی ہے، پھر بھی نماز تو صحیح ہے. صرف ایک وجہ سے کہ اگر یہ شک پانچ اور چھ والا آپ کو رکوع سے پہلے ہوا تو اب آپ اصول نمبر تین کو استعمال کریں اپنے اختیار کو اور ریورس میں چلے جائیں، واپس چلے جائیں. جب آپ واپس چلے گئے تو پانچ اور چھ کا شک ایک رکعت پیچھے جا کر چار اور پانچ کا بنا، اور کب بنا؟ سجدوں کے بعد والا شک بنا، کیونکہ سجدے کر کے ہی تو آپ کھڑے ہوئے تھے. اب اگر آپ واپس جائیں گے تو اب آپ سجدے میں نہیں جائیں گے، سجدے کے بعد بیٹھے ہوں گے. اب یہ شک ہو گیا کہ سجدے کے بعد آپ کو شک ہو رہا ہے کہ یہ میری چوتھی ہے یا پانچویں، نس موجود ہے، سجدہ صحب کر کے اپنی نماز کو صحیح سمجھے. یہ مجھ کو اندازہ ہے کہ آج میں نے بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ایک ساتھ جمع کر دی، لیکن آخر کے دس پندرہ منٹ کے مسائل اگر سمجھ میں نہ بھی آئے ہوں تو آپ گھبرائیں نہیں. وہ جو شروع کے اصول ہیں، ایک حل، تین اصول، آخر میں نتیجہ، اس کو ذہن میں رکھیں. اور اس سے پہلے جو ایک مسئلہ بتایا تھا کہ پہلی دو رکعتوں کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، ان چھ جملوں کے بعد وہ ایک پہلا اصول کہ پہلی دو رکعتیں محفوظ رہنا چاہیے، پھر مسئلے کا حل، پھر تین اصول، اور پھر نتیجہ. ان چھ باتوں کو اگر آپ ذہن میں بٹھا لیں تو شکیات نماز میں سے ہر شک کو آپ خود حل کر سکتے ہیں. بغیر توضیح کو دیکھے ہوئے آپ بتا سکتے ہیں کہ کب نماز احتیاط پڑھنا ہے، کتنی نماز احتیاط پڑھنا ہے، کھڑے ہو کر پڑھنا ہے، بیٹھ کے پڑھنا ہے، یہ سب آپ خود بتا سکتے ہیں. اور اب آپ اپنا خود امتحان لیں، اس لیے کہ شاید آپ کے علم میں یہ ہو کہ جب کبھی کہیں بھی دنیا میں شکیات نماز کے مسئلے پڑھا دیے جاتے ہیں تو پرچہ بنانے والے کا کام بہت آسان ہو جاتا ہے. اس میں سوال پھر ہاتھ میں آ جاتے ہیں، اتنے مختلف قسم کے سوال ہاتھ میں آ جاتے ہیں کہ سارا پرچہ بھی اس سے بھرا جا سکتا ہے، اس میں نئے نئے اور عجیب عجیب شکلیں بنائی جا سکتی ہیں. اور چونکہ میں پوری گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ نماز کے شک، نماز کے شک کی 96 صورتیں تو میرے ذہن میں اس وقت، لیکن اگر آپ اور بڑھائیں تو یہ 300-400 شکلیں بن جاتی ہیں. ہمارے ایک مجتہد نے کتاب لکھی ہے الفیہ، جس میں نماز کی رکعتوں کے شک کی 2000 صورتیں بنائی تھی، اور انہی چھ اصولوں کی مدد سے حل کیا ہے کہ کون سے شک صحیح ہیں کون سے غلط، کوئی اور چیز نہیں ہے. کیونکہ اس میں میں نے نس کا مسئلہ بھی بتا دیا، اصول بھی بتا دیا. تو یہ ایسے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صحیح طریقے سے ان کی مشق کر دیں، اور جو آپ کے گھر کی توضیح اس کے کسی ایک پیج پہ یہ اصول لکھ لیجئے تو شکیات نماز میں آپ ہمیشہ پوری توضیح دیکھنے سے بچ جائیں گے، بہت آسانی سے یہ مسئلے حل ہو جائیں گے. آج کی گفتگو خاصی طویل ہو گئی اور میں اتنی زیادہ خستگی محسوس کرنے لگا ہوں کہ سوال و جواب کے وقفے کی بھی ہمت نہیں پا رہا، پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اصول کے حساب سے 7:15 بجے تقریر ختم ہوتی، 15 منٹ سوال جواب کا وقفہ ہوتا، 7:30، 15 منٹ آپ لوگوں کے یہاں سے نکلتے نکلتے والے سوال جواب کا وقفہ ہوتا 7:45، پھر اس کے بعد میں جاتا کیونکہ 8 بجے دوسرا درس ہوتا. وہ سارے کے سارے وقفے آج یہیں پہ پورے ہو گئے. اس اعتبار سے
کسی سوال جواب کی گنجائش نہیں ہے. آپ کے جتنے سوال ہیں خاص طور پر آج کے بارے میں یہ سب ذہن میں رکھیے, آئندہ پوچھیے. آئندہ جو گفتگو ہے یہ اعلان کیا جا چکا کہ 15 شعبان ہے, لیکن 15 شعبان کے دن اس سے زیادہ اچھی کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی کہ ہم ذکر امام میں یہ چیزیں بیان کریں. یہ امام زمانہ کو سب سے زیادہ پسند آنے والی چیز. ہمارے نجف اور قوم کے علماء اکثر ایک جملہ کہا کرتے ہیں اور میں اس بات کی زندہ گواہی دینے کو تیار ہوں کہ جملہ صحیح کہ البرکت و فی الفقہ. نجف کے اندر یونیورسٹی ہے, ہزاروں علوم پڑھائے جاتے ہیں. جیسے ہمارے پاکستان میں اہل سنت کے مدارس بہت سارے علوم ہیں, فقہ نہیں ہے کیونکہ ان کے یہاں اجتہاد نہیں, صرف وہ بس رٹائی جاتی ہیں چیزیں. نجف کے اندر بہت سارے علوم اور ہر علم کے ماہرین موجود ہیں, لیکن یہ تجربہ شدہ چیز ہے کہ البرکت و فی الفقہ, فقہ جو پڑھتا ہے اس کو ایک عجیب برکت ملتی ہے, ذہنی طور پر بھی, ایمانی طور پر بھی, مادی اور مالی طور پر بھی. یعنی نجف اور قم کے عہدہ علمیہ میں بھی فقہ پڑھنے والا عالم ہمیشہ مالدار رہا. ایک برکت ہے واقعا, اور صرف اور صرف امام زمانہ کی وجہ سے, ورنہ اور کوئی چیز نہیں. کہ امام کو سب سے زیادہ یہی علم پسند, امام کی زندگی کا مقصد ہی ہے احکام دین کو پہنچانا, احکام دین کو پھیلانا, احکام دین کو نافذ کرنا, ان سب کے لیے فقہ سب سے لازم چیز. تو اس سے بہتر ذکر امام ہوگا ہی نہیں. اور یہ خیال کرتے ہوئے کیونکہ 15 شعبان ہے, بعض صاحبان ہو سکتا ہے کہ روزے سے بھی ہوں, اور ویسے بھی 15 شعبان کو امام کے نام پہ دسترخوان کیے جاتے ہیں. منتظمین کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اس کے فوراً بعد, درس کے فوراً بعد نیاز کا اہتمام ہے. اس اعتبار سے آپ اپنے گھروں میں یہ اطلاع دے کے آئیے تاکہ کوئی آپ کو بعد میں زحمت نہ ہو. البتہ تقریر 7:15 بجے میں ختم کر دوں گا. تقریباً آج کل ہمارے یہاں روزہ کھلنے کا وقت بھی 7:05 ہو جائے گا اس تاریخ تک, 7:05-7:06, تو 7:15 بجے گفتگو ختم ہو جائے گی. فقط سمیٹنا, البتہ میرا سرگودا جانے کا پروگرام اگر کینسل ہو گیا تو میں حد تل امکان یہ کوشش کروں گا کہ پھر 15 شعبان کی گفتگو 7:00 بجے ختم کر دی جائے اور ایک اور کلاس لے لی جائے کسی ہفتے میں کسی بھی دن, تاکہ پچھلے سال جو ہم نے کلاسز کی تھی اس کی تعداد کے برابر اس سیمسٹر میں کلاس ہو جائے. لیکن یہ مجھے مشکل لگ رہا ہے کیونکہ کراچی سے جانے کا پروگرام تو بنا ہوا ہے, صرف اس کی ڈیٹ کو فائنلائز کرنا. بہرحال آئندہ تو ضرور تقریر ہے. آج کی گفتگو ختم ہوئی, اٹھتے اٹھتے درود بھیج دیجیے محمد والے محمد.